आगे सबक देखिए भाई किताब पर। बाबू मा ही फी ही औला व मा युबतिलुहा, अई बाबू मा यकून फी ही शुफातु औला यकून व मा युबतिलु शुफाता, इन्नमा यजिबु कस्दन फी आकारिन मुलिक बिअवज़िन हुआ मालुन व इल्लम युकस्सम करुहन व हम्मामिन व बिरिन। أي الشفعة القصدية تختص بالعقار بخلاف غير القصدية فإنها تثبت في غير العقار। كتاب الشفعة चल रही है भाई। अब आगे उसी में बाब आया, बाब मा هي فيه أو لا। बाब मा, ये बाब है मा उन चीजों के बयान में, هي कि जो शुफा जो है फी ही उनमें होता है। बाबू मा, ये बाब है उन चीजों के बयान में, हिया, हिया जमीर किसको राजे, शुफा को, कि शुफा जो है फी ही उनमें होता है औला या नहीं होता। ये बाब है उन चीजों के बयान में जिनमें शुफा होता है और जिनमें नहीं होता। व मा युब तिलुहा, और उन चीजों के बयान में, युब तिलुहा जो शुफा को बातिल कर देती हैं। तो बाब मा ही फी ही औला व मा युब तिलुहा, ये बाब है उन चीजों के बयान में जिनमें शुफा होता है या जिनमें नहीं होता। व मा युब तिलुहा, और उन चीजों के बयान में जो शुफा को बातिल कर देती हैं। देखिए खुद बतला रहे हैं भाई, मैंने क्या बतलाया था, ही बाब मा हिया, ये हिया जमीर किसको राजे है, शुफा को। खुद बतलाएंगे, अई बाब मा यकून फी ही शुफा तू, बाब उन चीजों के बयान में जिनमें शुफा होता है, औला यकून या जिनमें नहीं होता। वमा युब तिलु शुफाता, और वो चीजें जो शुफा को बातिल कर देती हैं उनके बयान में। तो युब तिलुहा की हा जमीर भी शुफा को राजे। इन नमा यजिबु कस्दन फी आकारिन मोलिका बी वजिन हुआ मालुन, ये बात मैं पहले बयान कर चुका हूं कि शुफा आकार में होगा, किस में होगा, आकार में। फिर याद रखो, ये आपको बतलाएंगे कि आकार में शुफा होगा, लेकिन ये जरूरी है कि वहां बैअ हुई हो। क्या हुई हो, यह बैअ हुई हो। बैअ किसको कहते थे, मुबादलतुल माल बिल माल, माल के बदले माल का तबादला करना। तो आकार भी माल है, जमीन भी माल है, और बदले में जो चीज दी जाए वो भी क्या होनी चाहिए, माल। मुबादलतुल माल बिल माल, एक तरफ से माल आकार है तो दूसरी तरफ से कोई और ऐसी चीज होनी चाहिए जो माल शुमार होती है, जो माल है। तो लिहाजा शुफा ऐसी जमीन में होगा, ऐसी गैर मनकूली जायदाद में होगा जिसमें मिल्कियत किसी की, नई मिल्कियत आए, और वो नई मिल्कियत किसी ऐसे इवज के बदले आए जो माल हो भाई, जो क्या हो, माल हो। लिहाजा अगर कोई शख्स उसको वरासत में कोई जमीन मिल गई, वारिस के वरासत में जमीन मिल गई। अब देखो यहां भी मिल्कियत बदली है, तमल्लुक के आकार तो है, जमीन का वो जायदाद का मालिक तो बन रहा है, लेकिन क्या किसी इवज के बदले बन रहा है या वैसे ही वरासत में बन रहा है, वरासत में बन रहा है। लिहाजा इस पर कोई शुफा नहीं कर सकता भाई। शुफा के लिए क्या जरूरी, कि दोनों तरफ से माल होना चाहिए, इवज होना चाहिए भाई। एक तरफ से अगर जमीन है तो दूसरी तरफ से भी कोई माल होना चाहिए, कोई चीज होनी चाहिए, कोई इवज होना चाहिए। बात अच्छी तरह समझ में आ गई। और दूसरी बात आपको यह बतलाएंगे कि एक है शुफा कसदी और एक है शुफा गैर कसदी, यानी तबअन, तबई जो है भाई। बास चीजों में शुफा कसदन किया जाता है और बाद में शुफा तबअन हो जाता है, कसदन नहीं हो सकता। मसलन आपने गुज़श्ता सबक में पढ़ा था कि अगर बाय ने जमीन बेची और उस पर दरख्त भी लगे हुए हैं और दरख्तों पर फल भी है, और मुश्तरी ने शर्त लगा ली कि मैं फलों समेत ये सारी जमीन इतने में लूंगा, वरना तो फल तो वैसे तो बै में दाखिल नहीं थे, लेकिन बाय ने फिर शर्त मान ली, बै कर ली, और वो फल भी बै में दाखिल हो गए। अब इसने फल उतारे नहीं है और शफी उस पर शुफा कर देता है। तो आपने पढ़ा था कि वो फलों समेत जमीन की बै हुई है, फल अभी लगे हुए हैं, तो ये शुफा कर देता है, तो फलों समेत जमीन को ले लेगा। तो देखो अब ये फल, फल तो हालांकि अलहदा करने के लिए होते हैं, लेकिन ये शुफा के अंदर दाखिल हो गए और कसदन हुए। क्या इनका इरादा किया गया था या ये तबअन दाखिल हुए हैं? तबअन भाई, असल शुफा तो जमीन में था, हां ये उसके ताबिया होकर ये भी शुफा में दाखिल हो गए। ये और आसान मिसाल जो पहले आप पढ़ चुके, किसी ने जमीन बेची उसमें बिल्डिंग थी, तो जमीन जब बेचो तो बिल्डिंग तबअन उसके अंदर दाखिल हो जाती है, या उस जमीन के अंदर बाग था तो वो बाग क्या है, तबअन जमीन में दाखिल हो जाता है। अब अगर कोई शख्स शुफा करना चाहता है, सिर्फ बिल्डिंग पर शुफा नहीं कर सकता, बल्कि शुफा किस में करेगा, जमीन में करेगा, और जमीन के ताबे बिल्डिंग में भी क्या हो जाएगा, शुफा, बिल्डिंग भी आ जाएगी उसके साथ, या असल शुफा उस जमीन पे करेगा और उसके तबान बाग के अंदर भी शुफा हो जाएगा, तो जमीन के साथ वो दरख्त भी आ जाएंगे। तो बाज चीजों में शुफा क्या होता है, कसदन, और बाजों में शुफा होता है तबान। कसदन किस में होता है, जमीन में, जमीन में, और तबान किस में हो जाता है, जो उस जमीन के साथ जुड़ी हुई है, मसलन बिल्डिंग है, बाग है, या अगर उस पर फल लगे और उसकी शर्त भी बाकायदा लगा ली मुश्तरी ने खरीदते वक्त। सूरत समझ में आ गई? तो बाज चीजों में शुफा क्या होता है, कसदन, और बाजों में क्या होता है, तबान। अब ये बिल्डिंग और दरख्त, तबान इनमें शुफा तो होता है लेकिन कसदन इनमें नहीं हो सकता। लिहाजा अगर एक आदमी सिर्फ बिल्डिंग बेचता है, जमीन नहीं बेचता, तो फिर शुफा नहीं हो सकता। या एक शख्स सिर्फ बाग बेचता है, जमीन नहीं बेचता, यानी उसके दरख्त बेच देता है, तो इन दरख्तों में शुफा नहीं हो सकता, क्योंकि शुफा तो दरअसल किस में होता है, कसदन जमीन में होता है, और जमीन तो यहां बेची ही नहीं गई। सूरत समझ में आ गई? देखिए अब किताब पर, इन्नमा यजीबू कसदन, कि ये शुफा जो है वाजिब होता है जी, यजीबू कसदन, तो तजीबू वैसे होना चाहिए, तो ये शुफा जो है वाजिब होता है शुफा, या साबित होता है, साबित होता है शुफा, करना वाजिब नहीं है, जरूरी नहीं है। तो यहां यजीबू बमाने यसबूतू के है, शुफा जो है वो साबित होता है कसदन, यानी कसदी शुफा साबित होता है, फी आकारिन, ऐसी गैर मनकूली जायदाद में, मुलिका, जो ममलूक हो जाए, बेवजिन, किसके बदले, इवज के बदले, हुआ माल, उन वो इवज जो माल हो। भाई याद रखिए, मैंने आपको जाब्ता बतलाया था और कि नकेरा के बाद अगर फेल आ जाए तो वो उसके लिए सिफत बनता है, यानी वो फेल अपने फाइल या नाई फाइल से मिलकर जुमला बनेगा और फिर वो जुमला उस नकेरा की सिफत बन जाएगा। मालूम हुआ नकेरा के बाद जुमला फेलिया आए तो वो अमूमन उसकी सिफत बनता है। तो जो है नकेरा के बाद क्या आया, फेल, इस फेल ने अपने फाइल या नाई फाइल से मिलकर क्या बनना है, जुमला फेलिया। तो गोया नकेरा के बाद क्या आ रहा है, जुमला फेलिया। तो मालूम हुआ नकेरा के बाद जुमला फेलिया है तो वो अमूमन उसकी क्या बनता है, सिफत बनता है। इसी तरह याद रखो, नकेरा के बाद अगर जुमला इस्मिया आ जाए तो वो भी देखो जुमला है, चाहे जुमला फेलिया हो चाहे जुमला इस्मिया हो, दोनों नकेरा के हुक्म में होते हैं। किसके हुक्म में, नकेरा के हुक्म में। तो गोया नकेरा के बाद नकेरा आ गया, और नकेरा के बाद नकेरा आए तो वो अमूमन उसके लिए क्या बनता है, सिफत। तो मालूम हुआ नकेरा के बाद चाहे जुमला फेलिया आए चाहे जुमला इस्मिया आए, वो अमूमन उसके लिए क्या बनेगा, सिफत बनेगा। तो जुमला किसके हुक्म में है, नकेरा के हुक्म में। जुमले के अंदर चाहे 20 मारिफा आ रहे हों, लेकिन जब वो सारा जुमला बन जाएगा, जुमला इस्मिया या जुमला फेलिया जो भी बन गया, अब वो किसके हुक्म में है, नकेरा के हुक्म में है। लिहाजा यहां देखो, मोलिका बेवजिन, यह इवज क्या है, नकेरा है, नकेरा है। और इसके बाद एक जुमला आया, हुआ मालून, हुआ मुब्तदा और मालून उसकी खबर, तो ये जुमला इस्मी आया, तो नकेरा के बाद जुमला आ गया तो ये उसके लिए सिफत बनेगा। तो बेवजिन, यह इवज है मौसूफ और हुआ मालून, ये पूरा जुमला क्या है, उसकी सिफत। और मौसूफ सिफत के तर्जमा करने का तरीका भी मैंने बतलाया था कि मौसूफ से पहले क्या ले आओ, ऐसा या ऐसी का लफ्ज ले आओ। बेवजिन, ऐसे इवज के बदले, हुआ मालून के वो माल, ऐसा इवज जो माल। मालूम हुआ अगर इवज है और वो माल नहीं तो फिर उसमें शुफा नहीं कर सकते, ایسا عوض ہے جو مال نہیں ہے تو شفا نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں انما یجب قصدن فی عقار ملک بعوض ہوا مال, کہ شفا ثابت ہوتا ہے قصدن ایسی غیر منقولی جائیداد میں جو مملوک ہو جائے ایسے عوض کے بدلے. یہ با کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ بدلے میں. بعوض ایسے عوض کے بدلے میں ہوا مال ان کے وہ مال, ایسے عوض کے بدلے میں جو مال ہو. وَإِن لَّمْ يُقَسَّمْ, ان کس لیے آتا ہے؟ شرط کے لیے. اور اس سے پہلے واو آ جائے تو پھر اب یہ ان شرطیہ نہیں بلکہ کیا کہلاتا ہے؟ ان وصلیہ. کیا کہلاتا ہے؟ ان وصلیہ. اور پھر اس کا ترجمہ کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اگرچہ. وَإِن لَّمْ يُقَسَّمْ, اگرچہ اس کو تقسیم نہ کیا جاتا ہو, وہ غیر منقولی جائیداد جس میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ شفا کرنا چاہتے ہیں, اگرچہ وہ اتنی چھوٹی سی چیز ہے کہ اس کو تقسیم نہیں کیا جاتا, تقسیم کریں تو اس کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے. کروحن, جیسے کہ پنچکی ہے, روحا چکی کو کہتے ہیں, چکی. مثلا بازار میں کسی نے ایک دکان کے اندر چکی لگائی ہوئی ہے, آٹا پیستا ہے, لوگوں سے پیسے لیتا ہے. اب اس چکی کو اگر تقسیم کریں تو یہ کسی کام کی رہے گی؟ نہیں. تو دیکھو یہ ایسی چیز ہے اس کو تقسیم نہیں کیا جاتا. یا پنچکی کی مثال لے لو, اگر آپ پہاڑی علاقے میں گئے ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں اوپر سے پانی آتا ہے تو اس پانی پر آگے ایک چھوٹا سا کمرہ بنا کر اس میں چکی بنا لیتے ہیں اور وہ چکی پانی کے پریشر سے گھومتی ہے اور پھر اس میں لوگ اپنا آٹا پیستے ہیں. بھائی جس نے بنائی ہو وہ کرائے پر لوگوں کے لیے آٹا پیستا ہے, تو بہرحال وہ اس میں ذرا بھی مشقت نہیں, بس بنانے کی مشقت ہے, اس کے بعد دن رات پانی اس کو گھماتا رہے گا بھائی. تو اب وہ پنچکی ہے, وہ چھوٹا سا کمرہ ہے, اب اس کو اگر کوئی تقسیم کر دے تو وہ کسی کام کی نہیں, پھر اس سے کوئی نفع نہیں اٹھا سکتا. آدھی آپ لے لیں آدھی میں لے لوں, اب تو کسی کام کی نہیں, تقسیم اس کا دو حصے ہو گئے. جب وہ سلامت ہے تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, تقسیم کر دو تو پھر فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. وحمام, اور جیسے حمام ہے, حمام غسل خانے کو کہتے ہیں. میم مشدد ہے بھائی, اگر میم پر شد نہ پڑے حمام, حمام تو وہ کبوتر کو کہتے ہیں. تو حمام غسل خانہ, اب غسل خانہ بعض لوگوں نے بازار میں بنائے ہوتے ہیں اور وہ پیسے لیتے ہیں نہانے کے, اب غسل خانے کو اگر دیکھو تقسیم کر دیا جائے تو اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا, اس کے دو حصے ہو گئے, پہلے ہی وہ چھوٹا سا تھا, اب اس میں کوئی نہانے کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتا. وبئرن, اور اسی طرح کنواں بھائی, کنواں بھی چھوٹا سا ہے, اب اس کو تقسیم کر دو تو کسی کام کا نہیں رہے گا بھائی. تو دراصل یہ ذکر کر رہے ہیں, آگے خود بھی آپ کو بتلائیں گے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کو تقسیم نہیں کیا جاتا ان میں شفا نہیں ہوتا. ان میں ہم کہتے ہیں نہیں, عقار ہو چاہے تقسیم کیا جاتا ہو چاہے تقسیم نہ کیا جاتا ہو, جیسے چکی ہے, حمام ہے, کنواں ہے, سب میں شفا ہوگا, کیونکہ یہ سب کیا ہیں؟ عقار ہیں, غیر منقولی جائیداد ہیں, ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل نہیں کیا جاتا. تو یہ معنی ہے وَإِن لَّمْ يُقَسَّمْ, اگرچہ اس کو تقسیم نہ کیا جاتا ہو. کس کو تقسیم نہ کیا جاتا ہو؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ عقار سے ہے. عقار, اگرچہ اس عقار کو تقسیم نہ کیا جاتا ہو, کر روحن, جیسے کہ چکی ہے, وحمام, اور غسل خانے ہیں, وبئر, اور کنواں ہے. ای شفعت القصدیت تختص بالعقار, قصدی شفع جو ہے وہ خاص ہے عقار کے ساتھ. میں نے بتا دیا ایک شفع قصدی ہے ایک تبعی ہے. قصدی شفع تو عقار میں ہوتا ہے اور تبعی اس کے اوپر جو بلڈنگ ہے یا اس کے اوپر جو درخت وغیرہ ہیں ان میں بھی ہو جاتا ہے, لیکن وہ تبعن ہوتا ہے قصدن نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں ای شفعت القصدیت تختص بالعقار, شفع قصدی جو ہے جو ارادے کے ساتھ ہو یعنی وہ خاص ہوتا ہے غیر منقولی جائیداد کے ساتھ, بخلاف غیر القصدیتی, بخلاف غیر قصدی شفع کے. فَإِنَّهَا تَثْبُتُ فِي غَيْرِ الْعَقَارِ, کیونکہ وہ جو ہے ثابت ہو جاتا ہے غیر جائیداد کے اندر بھی. فإن الشجر والثمر يؤخذان بالشفعة تبعا للعقار, اس لیے کیونکہ درخت اور پھل جو ہیں ان کو لے لیا جاتا ہے شفا کے ساتھ, تبعا للعقار, زمین کے تابع, زمین کے تابع ان کو بھی شفا کے اندر لے لیتے ہیں یا نہیں لے لیتے؟ تو شفا تو ان میں بھی ہوا لیکن وہ تبعا ہوا, اصلا اور قصدا نہیں ہوا. ثم لا بد ان يكون العقار ملك بعوض, پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عقار مملوک ہوئی ہو. بھائی اوپر دیکھو نا متن میں, انما يجب قصدا في عقار, ایک ایک لفظ کی وضاحت کر رہے ہیں کہ قصدی شفا ثابت ہوتا ہے فی عقار, کس میں؟ غیر منقولی جائیداد میں. آگے کیا آیا تھا؟ ملک بعوض ہوا مال. اب اس کے بھی فائدہ بتلانے لگے, کہتے ہیں ثم لا بد ان يكون العقار ملک بعوض, پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ غیر منقولی جائیداد مملوک ہو جائے بعوض, کس کے بدلے؟ عوض کے بدلے, کوئی عوض ضرور ہونا چاہیے. لہذا ایک آدمی نے دوسرے کو عقار ویسے ہی دے دی کہ یہ مکان میں آپ کا ہو گیا آج کے بعد میری طرف سے, اس کو ہیبہ کہتے ہیں. دیکھو دونوں طرف سے مال نہیں ہے, صرف ایک طرف سے وہ زمین دے رہا ہے, دوسری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کو اردو میں تحفہ کہتے ہیں, اور آپ پڑھ چکے کہ اس کے اندر شفا نہیں ہوتا. تو اس لیے کہا ثم لا بد ان يكون العقار ملک بعوض, پھر یہ ضروری ہے کہ وہ عقار جو ہے مملوک ہوئی ہو عوض کے بدلے, حتی لو ملک بہبت, یہاں تک کہ اگر وہ مملوک ہوئی ہبہ کے ساتھ یعنی تحفے کے طور پر, لا تثبت الشفعۃ, تو شفا ثابت نہیں ہوگا. ثم, اچھا متن میں کیا آیا تھا؟ ملک بعوض, وہ عقار مملوک ہو کس کے بدلے؟ عوض کے بدلے. اور آگے کیا آیا تھا؟ ہوا مال, ان عوض بھی کیا ہونا چاہیے؟ مال. وہی اب بیان کرنے لگے, ثم العوض لا بد ان يكون مالا, پھر عوض کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال ہو, حتی لو خول یا اعلی دار لا تثبت الشفعۃ, یہاں تک کہ اگر خلا کر لیا گیا کسی گھر پر تو شفا ثابت نہیں ہوگا. خلا اسے کہتے ہیں کہ کوئی عورت ہے وہ اپنے خاوند سے تنگ ہے, جان چھڑانا چاہتی ہے. اب عورت کو تو شریعت نے طلاق کا اختیار نہیں دیا اور جان چھوٹنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی, خاوند اس کو طلاق نہیں دے رہا, تو وہ اس سے کہتی ہے, خلا کا مطالبہ کرتی ہے. خلا میں ہوتا یہ ہے, عورت کوئی عوض دے دیتی ہے اور خاوند اس کو قبول کر لیتا ہے تو خلا ہو جاتا. مثلا عورت اس کو کہتی ہے کہ یہ فلاں میرا مکان ہے, وہ لے لو اور میرے ساتھ خلا کر لو, وہ کہتا ہے مجھے قبول ہے. اس میں بھی عورت خاوند کیا کر لیتا ہے؟ قبول کر لیتا ہے. قبول کیا تو خلا ہو گیا. طلاق کا لفظ نہیں بولنا ضروری, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ طلاق نہیں دیتا کہ میں نے تمہیں طلاق دی, لیکن یہ خلا ہوتا طلاق بائن کے حکم میں ہے. یوں سمجھیں گے عورت کو طلاق بائن ہو گئی, ایک طلاق ہو گئی. تو اس میں خاوند طلاق کا لفظ نہیں بولتا, بس خلا کا معنی ہی کیا ہے؟ خلا وہی مال کے بدلے عورت کو چھوڑ رہا ہے, تو اس میں طلاق نہیں کہتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو عورت نے اس کو کیا کہا؟ یہ مکان میرا فلاں جگہ مکان ہے, وہ لے لو اور خلا کر لو. خاوند کہتا ہے مجھے قبول ہے, تو عورت آزاد ہو گئی طلاق بائن کے ساتھ. اب دیکھو یہ مکان مملوک ہو گیا اس آدمی کا, تو ملکیت بدل گئی اور عوض بھی آیا کہ نہیں آیا؟ عوض بھی آ گیا. عوض کیا آیا؟ عورت کو اس نے آزاد کر دیا, چھوڑ دیا. لیکن کیا یہ چھوڑنا یہ مال ہے؟ نہیں, مال نہیں. ہم نے کہا ایسا عوض جو کیا ہونا چاہیے؟ مال. لہذا آپ اس مکان کے پڑوسی اس مکان پر شفا کرنا چاہتے ہیں, نہیں کر سکتے. بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ کہتے ہیں حتی لو خولیا علی دار, یہاں تک کہ اگر خلا کر لیا گیا کسی گھر پر تو لا تثبت الشفعۃ, تو شفا ثابت نہیں ہوگا. وانما قال وان لم يقسم, متن میں آیا تھا وہ علم یقسم, اگرچہ اس کو تقسیم نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں ماتن نے فرمایا وہ علم یقسم, لأن الشفعۃ لا تثبت عند الشافعی رحمہ اللہ تعالی فیما لا یقسم, इसलिए क्योंकि शुफा जो है इमाम शाफी रहिमहुल्लाह ताला के नजदीक साबित नहीं होता, फी मा उन चीजों में, ला युकस्समु जिनको तकसीम नहीं किया जाता, लिअन्न शुफ़ाता लिदफ़ई मुअनतिल किस्मत इंदहू, इसलिए क्योंकि शुफा जो है वो दूर करने के लिए है मुअनतिल किस्मति, तकसीम की मशक्कत को। मुअनतुन मीम पर जम्मा पढ़ें और हमजा को साकिन पढ़ें, मुअनतुन ये मशक्कत को कहते हैं, तकलीफ को कहते हैं। और मऊनत लफ्ज़ उसका भी यही माना है, तो कहीं मुअनत लफ्ज़ आएगा और कहीं मऊनत, दोनों का एक माना है। मऊनत में फिर मीम पर फतहा पढ़ेंगे। भाई आपने पढ़ा था कि इंदल अहनाफ शुफा किस लिए, शरीयत ने शुफे का हक किस लिए दिया, जरारे जीवार को दूर करने के लिए, कि जीवार का पड़ोसी का जरर उससे इंसान बच जाए, नए आदमी आने वाला है पता नहीं कैसा होगा और वो तो पड़ोसी बन जाएगा, हमेशा के लिए सर पर मुसल्लत हो जाएगा, तो शरीयत ने किस लिए दिया, जरारे जीवार को दूर करने के लिए। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, जरारे जीवार को दफा करने के लिए यह हक शरीयत ने नहीं दिया, बल्कि तकसीम की मशक्कत को दूर करने के लिए यह हक शरीयत ने दिया है। किसके लिए? तकसीम की मशक्कत से बचने के लिए तकसीम। इसीलिए वो शुफा सिर्फ शरीक के लिए साबित करते हैं, शरीक फी नफ्सिल मबिया या शरीक फी हकिल मबिया, उनके लिए शुफे का हक साबित करते हैं, जार के लिए नहीं, क्योंकि जार के साथ किसी तकसीम की जरूरत नहीं, जार के साथ किसी तकसीम की जरूरत नहीं, हां शरीक के साथ तकसीम की जरूरत पड़ती है। मसलन एक ही पानी आपके खेत को और जैद के खेत को सैराब कर रहा है, तो जैद ने और आपने पानी तकसीम किया हुआ है कि इतनी देर आपने लगाना है और इतनी देर फिर मैंने लगाना है। अब नया आदमी आएगा तो फिर दोबारा तकसीम करना पड़ेगी या नहीं करना पड़ेगी? वो तो पिछली तकसीम पर राजी नहीं होता, वो कहता मैं ऐसा नए सिरे से तकसीम करो। तो अब तकसीम एक मुश्किल मामला है, एक राजी होता है तो दूसरा राजी नहीं होता, बड़ा मुश्किल काम है। और फिर तकसीम के लिए बाज़ औक़ात और लोगों को बुलाना पड़ता है और उनको पैसे देने पड़ते हैं, उजरत खर्चा वगैरह भी उस पर आता है। मसलन आपके और जैद की जमीन मुश्तरका है, आप और जैद की जमीन मुश्तरका, एक ही खेत है, उसमें आधा हिस्सा आपका है आधा जैद का, लेकिन तकसीम नहीं किया हुआ, हदबंदी नहीं की हुई कि आपका हिस्सा कौन सा और जैद का हिस्सा कौन सा। जब हदबंदी नहीं की, अलहदा अलहदा नहीं किया, तो जमीन के खेत के हर हर जुज में आपका भी हिस्सा और जैद का भी हिस्सा है। अब नया शरीक आता है, नया शरीक आता है तो उसका आधा हिस्सा आपको जुदा करके देना पड़ेगा, तो तकसीम की मशक्कत आ जाएगी, किसी को बुलाना पड़ेगा उजरत पर, उसको उजरत भी देनी पड़ेगी, और फिर तकसीम का मामला वैसे ही बड़ा मुश्किल है, इंसान मुश्किल में पड़ जाता है। यह तो नहीं कि दोनों हिस्से जब वो तकसीम करेगा, दो हिस्से करेगा तो दोनों एक जैसे होंगे, नहीं भाई, दोनों हिस्से तो मकान के एक जैसे नहीं होंगे, उस जमीन के एक जानिब हो सकता है कुछ बेहतर हो, एक जानिब कुछ बेहतर ना हो, तो हर एक चाहेगा मुझे बेहतर वाली जानिब मिले, फला जानिब मुझे न मिले। तो लिहाजा तकसीम में मशक्कत है, खर्चा भी, उजरत पर किसी को बुलाना भी पड़ेगा, और मशक्कत भी है, मुश्किल काम भी है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो शरीयत ने शुफे का हक दिया है वो तकसीम की मशक्कत से बचने के लिए दिया है। बात समझ में आ गई? और तकसीम की मशक्कत सिर्फ कहां आएगी, शरीक फी नफ्सिल मबिया में या शरीक फी हकिल मबिया में, वहां शिरकत है। और जार के लिए वो शुफा नहीं मानते, क्योंकि जार की जमीन तो अलग है, आपकी जमीन अलग है, बेशक दीवारें आपस में मिली हुई हैं, लेकिन क्या जब वो जमीन बेचेगा तो किसी तकसीम की जरूरत पड़ेगी? नहीं, तो वहां तकसीम है ही नहीं, तो जब तकसीम की जरूरत नहीं है तो शुफा भी वो फरमाते हैं यहां पर नहीं है। और हम कहते हैं कि शुफा किस लिए है, जरर जार से बचने के लिए है, तो यहां पर भी शुफा आएगा क्योंकि दीवारें मिली हुई हैं, नया पड़ोसी आएगा, पता नहीं वो कैसा आदमी है, तो उसके जरर को दफा करने के लिए शरीयत ने क्या हक दिया, شفے کا، تو شریک کو بھی شفے کا حق ہے، چاہے فی نفس المبیع ہو چاہے فی حق المبیع ہو، اور جار کو بھی شفے کا حق ہے. تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ وَإِن لَّمْ يُقَسَّمْ، اور ماتن نے فرمایا اگرچہ ان کو تقسیم نہ کیا جاتا ہو، لِأَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَثْبُتُ عِنْدَ شَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا لَا يُقَسَّمْ، اس لیے کیونکہ شفا جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ان چیزوں میں، فِيمَا لَا يُقَسَّمُ، ان چیزوں میں جن کو تقسیم نہیں کیا جاتا. لِأَنَّ الشُّفْعَةَ لِدَفْعِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ عِنْدَهُ، اس لیے کیونکہ شفا جو ہے وہ تقسیم کی مشقت کو دور کرنے کے لیے ہے. وَعِنْدَنَا لِدَفْعِ ضَرَرِ الْجِوَارِ، اور ہمارے نزدیک شفا جو ہے ضرر جیوار کو دور کرنے کے لیے ہے، پڑوس کے ضرر کو دور کرنے کے لیے ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں میں تو شرکت ہی نہیں ہوتی، تقسیم ہی نہیں ہوتی، ان چیزوں میں تو تقسیم ہی نہیں ہوتی. جب تقسیم ہی ان میں نہیں ہوتی تو جن جن چیزوں میں بھی تقسیم نہیں ہوگی وہاں تقسیم کی مشقت کرنا پڑے گی، وہاں تقسیم کی مشقت کی ضرورت ہی نہیں. جب تقسیم کی مشقت وہاں نہیں تو وہاں پر شفا بھی نہیں ہوگا. لا فی عرض و فلک و بناء و نخل بیعا قصدا، بھائی شفا کس میں ثابت ہوگا؟ عقار میں. اس کے علاوہ اور جو منقولی چیزیں ہیں ان میں شفا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو لہذا سامان وغیرہ کوئی بیچتا ہے اس میں شفا نہیں، گاڑی بیچتا ہے، موٹر سائیکل بیچتا ہے، اور اسی طرح الماری بیچتا ہے، اور کرسیاں میز وغیرہ جو بھی چیزیں بیچتا ہے، ان اس سامان کے اندر شفا نہیں، کیونکہ یہ عقار نہیں ہے. اسی طرح کوئی شخص کشتی بیچتا ہے تو کشتی کے اندر بھی شفا نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ البتہ کشتی میں شفا مانتے ہیں بھائی. اور اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی عمارت بیچتا ہے، صرف عمارت، زمین نہیں بیچی، عمارت بیچ دی جو زمین کے اوپر کھڑی ہے، یا اسی طرح زمین کے اوپر جو باغ ہے اس کو صرف بیچا ہے، زمین کو نہیں بیچا، تو اس عمارت یا اس باغ کے اندر بھی شفا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان میں طبعاً شفا ہو سکتا تھا، قصدن شفا نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں لا فی عرض، نہ تو سامان میں، و فلکن اور کشتی میں، و بنا ان اور عمارت میں، و نخل، میری کتاب میں ہے و تحلو، یہ کتابت کی غلطی ہے، اسی طرح بعض جگہ زیر زبریں لگی ہوئی ہیں وہ غلط لگی ہوئی ہیں، میں عبارت پڑھتا جا رہا ہوں تو وہ درست کرتے جایا کریں بھائی ساتھ. و نخل، اور اسی طرح کھجور کے درخت میں، کس میں؟ عمارت میں بھی شفا نہیں، خالی عمارت زمین کے علاوہ، اور صرف کھجور کے درخت میں بھی شفا نہیں. کھجور کا درخت ویسے ذکر کر دیا، کوئی بھی درخت لگے ہوں زمین کے اوپر وہ سب مراد ہیں. تو کہتے ہیں وہ بنا ان و نخل، اور عمارت میں اور کھجور کے درخت میں شفا نہیں ہے. بے عن قصدن، جب ان کو بیچا گیا ہو، قصدن بیچا گیا ہو، اس عمارت کو اور اس کھجور کے درخت کو قصدن بیچا گیا ہے. ایک ہے طبعاً بیچنا، آپ زمین بیچتے ہیں تو زمین کے ساتھ ہی بلڈنگ بھی بک جاتی ہے، زمین کے ساتھ بلڈنگ بھی فروخت ہو جاتی ہے، بیع کے اندر داخل ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ زمین بیچتے ہیں تو اس پر جو درخت لگے ہوتے ہیں وہ درخت بھی بیع کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ان کی بیع ہے، لیکن یہ بیع ہے طبعاً، اور ایک بیع کیا ہوگی؟ قصدن، کہ آپ بلڈنگ کو صرف بیچتے ہیں زمین کو نہیں بیچتے، یا آپ صرف درختوں کو بیچتے ہیں زمین کو نہیں بیچتے. تو جب ان کی بیع قصدن ہوگی پھر ان کے اندر شفا نہیں ہے. یہ معنی ہے بیع عن قصدن، کہ جب ان کو بیچا گیا ہو بیع قصدی کے ساتھ. حتی ان بیع البناء والنخیل بتبعیہ، دیکھا والنخیل شرح میں آ گیا یا نہیں؟ وہی نخل، نخل کی جگہ کیا لے آئے؟ نخیل. نخل اور نخیل یہ کھجور کے درخت کو کہتے ہیں. حتی ان بیع البناء والنخیل بتبعیت الارض، یہاں تک کہ اگر عمارت کو اور کھجور کے درخت کو بیچا گیا بتبعیت الارض، زمین کے تابع کرتے ہوئے، تجب فیہما الشفعۃ، تو پھر ان دونوں میں بھی شفا ثابت ہوگا. وارث وصدقۃ وہیبۃ، بھائی بات یہ چل رہی ہے کہ کن چیزوں میں شفا نہیں ہے، بتلا دیا، لا فی عرضن، سامان میں بھی شفا نہیں، و فلکن، اور کشتی میں بھی شفا نہیں، و بنائن، و نخلن، بیعن قصدن، اور اسی طرح وہ عمارت اور کھجور جن کو قصدن بیچا گیا ہو ان میں بھی شفا نہیں، اسی طرح و ارثن، ارث یعنی وارث ہونا، میراث میں کسی کو زمین ملی تو اب یہ زمین کا مالک بنا ہے، مولک عقار، لیکن یہاں کوئی عوض ہے
نہیں،
عوض ہی نہیں ہے، اور ہم نے تو کیا کہا تھا عوض ہونا چاہیے، اور پھر وہ عوض بھی کیا ہونا چاہیے، مال ہونا چاہیے، تو وہ ارسن، اور اسی طرح میراث کے اندر بھی شفا نہیں ہے، وہ صدقتن، اور صدقے کے اندر بھی شفا نہیں ہے. صدقہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کوئی چیز دینا، کوئی شخص غریب تھا دوسرے نے اس کو ایک مکان دے دیا اللہ کی رضا کے لیے صدقے کے طور پر، تو یہ اب وہ غریب شخص اس گھر کا مالک بن گیا، لیکن کیا اس نے کوئی عوض دیا؟
نہیں،
تو لہذا اس میں شفا بھی نہیں ہو. یہ معنی ہے وصدقتن، اور صدقے میں، وہبتن، اور اسی طرح ہبا یعنی تحفے کے اندر بھی. تو صدقے اور ہبا میں فرق سمجھ میں آیا؟ صدقہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور ہبا ویسے ہی کسی اپنے ساتھی کو کوئی چیز دے دینا، وہ تحفہ، بھائی تحفہ، اس میں بھی عوض نہیں ہوتا. تو ہبا جو ہے تحفہ، اس کے اندر بھی شفا نہیں ہے، الا بعوض، مگر یہ کہ وہ عوض کے ساتھ ہو. ہبا کس کے ساتھ ہو؟ عوض کے ساتھ ہو، اس میں شفا ہوگا. مثلا آپ کو اللہ نے بہت مال دیا، اور آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ فلاں مکان میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ کے پاس مکان نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے اپنی موٹر سائیکل مجھے دے دو. دیکھا، اب موٹر سائیکل تو مکان کی قیمت نہیں ہے. ہاں، ویسے ہی آپ نے ایک شرط لگا دی کہ مجھے یہ اپنی چیز، یا اپنی جیب پہ جو قلم لگا ہوا ہے وہ قلم مجھے دے دو، تو یہ مکان آپ کا، اس نے قبول کر لیا. اب مجھے بتائیے بھائی، آپ شفا کے ماہر ہو چکے کہ مکان کی ملکیت بدلی کہ نہیں بدلی؟
بدلی
ہے. تو مکان تو مال ہے، کیا اس کے بدلے میں بھی کوئی مال، دوسری طرف بھی مال ہے؟ ہاں، وہ قلم یا موٹر سائیکل بھی کیا ہے؟ مال. لہذا اب کہنے میں تو یہ ہبا ہے، لیکن دراصل یہ کیا ہے؟ گویا مبادلت المال بالمال، گویا بیع ہی کی ایک شکل ہے، تو اس میں شفا ہو سکتا ہے. لہذا شفیع شفا کرے گا، اور جتنی چیز عوض میں آپ نے لی تھی وہ عوض دے کر وہ لے لے گا. مثلا آپ نے قلم کے بدلے مکان دیا تھا، وہ بھی قلم کے برابر پیسے دے کر، اگر زوات مثلیات میں سے ہے تو مثل دے دے گا، اگر زوات القیم میں سے ہے تو قیمت دے کر اس مکان کو لے لے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. لہذا مکان میں ایسا نہ کرنا بھائی، ورنہ تو مکان ویسے ہی ہاتھ سے نکل جائے گا. شریعت نے اس کو شفے کا حق دیا ہے، اور وہ بھی کس کے، اسی مشتری کے مثلے سمن دے گا، اور مشتری نے تو قلم دے کر لیا تھا، تو وہ بھی قلم دے کر یا اس کے برابر قیمت دے کر لے لے گا. تو ہبا گویا دو قسم پر ہو گیا، ایک ہبا بلا عوض اور ایک ہبا مع عوض کے. تو ہبا مع عوض کی صورت میں شفا ہوگا. تو کہتے ہیں وہبتن، ہبا میں بھی شفا نہیں ہے، الا بعوض، مگر یہ کہ وہ کس کے ساتھ ہو؟ عوض کے بدلے ہو. ودارن، اور ایسا گھر، دیکھا نکیرہ آیا دار اور آگے فیل آ گیا، ودارن، اور ایسا گھر، قسمت، جس کو تقسیم کیا جائے، جس کو تقسیم کیا گیا. بھائی صورت یہ، آپ نے اور زید نے مل کر ایک مکان خریدا 20 لاکھ کا، آدھے پیسے آپ کے آدھے زید کے. اب کچھ مدت کے بعد آپ دونوں نے ارادہ کیا اپنا اپنا حصہ علیحدہ کر دیں. ابھی تک تو پورے مکان کے ہر جز میں آپ کا بھی حصہ تھا اور زید کا بھی، آپ نے تقسیم نہیں کی تھی، لیکن اب آپ دونوں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تقسیم. چنانچہ آپ نے ایک آدمی کو بلایا اور اس نے بتلایا کہ یہ حصہ ایک بنا ہے اور ایک یہ حصہ بنا ہے، آپ دونوں کون کون سا حصہ آپ لینا چاہتے ہیں، یا ان میں قرآن دازی کروا دی، دو برابر ایک جیسے حصے بنا کر اپنی طرف سے پھر قرآن دازی کروا دی، ایک حصہ، آدھا مکان کس کے پاس آ گیا؟ آپ کے پاس، اور آدھا مکان زید کے پاس. تو اب یہ ایسا گھر ہے جس میں تقسیم آ گئی، توجہ ہے؟ اب دیکھو दाएं तरफ वाला हिस्सा आपका मसलन हो गया और बाएं तरफ वाला जैद का। इससे पहले पूरे मकान में आपका हिस्सा फैला हुआ था, अब आपने कौन सा ले लिया? दाएं तरफ वाला। तो मसलन कौन सा लिया? दाएं तरफ। तो बाएं तरफ वाले के हर हर जुज में आपका हिस्सा था या नहीं था? आपका हिस्सा था। और दाएं तरफ वाले के हर हर जुज में किसका हिस्सा था? जैद का। तो गोया जैद ने दाएं तरफ अपना जो जो हिस्सा था वो आपको दे दिया, और उसके बदले में बाएं तरफ वाले हिस्से में जो जो आपका हिस्सा था वो बदले में ले लिया। सूरत समझ में आ रही? तो आपने उस तरफ अपना हिस्सा छोड़ दिया और जैद ने इस तरफ अपना हिस्सा छोड़ दिया। या यूं कहें, जैद ने बाईं तरफ वाले में जो आपका हिस्सा था वो ले लिया, बदले में अपना हिस्सा दूसरी तरफ से आपको दे दिया। तो मुबादलतुल माल आया कि नहीं आया? मुबादलतुल माल बिल माल आ गया कि उस तरफ वाला हिस्सा जैद ने आपको अपना दे दिया और इधर आपका जो हिस्सा था वो आपने उसको दे दिया। तो दोनों ने मुबादला कर लिया कुछ कुछ हिस्से का दोनों तरफ से। तो मुबादलतुल माल बिल माल आया। तो क्या अब इसमें शुफा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? कहते हैं भाई, अगर सिर्फ मुबादला होता फिर तो शुफा हो सकता था, लेकिन यहां सिर्फ मुबादला नहीं है, सिर्फ मुबादला नहीं, अपने हिस्से को अलहदा करना भी है। भाई दाया हिस्सा आपके पास आ गया और यह सारा जैद का था या आधा आपका था? आधा तो पहले ही इसमें से आधा हिस्सा आपका था। तो देखो, आधे में मुबादला आ रहा है और आधे में आप अपना हिस्सा अलग कर रहे हैं। सूरत समझ में आ रही है? दाएं तरफ का हिस्सा आपके पास आया ना, इसमें आपका भी हिस्सा था और जैद का भी हिस्सा था। तो अपना हिस्सा आपने जो था वो अलहदा कर लिया और जैद के हिस्सा उससे बदले में ले लिया, दूसरी तरफ अपना हिस्सा उसको दे दिया। तो ये जो दो हिस्से हुए मकान के, इसमें सिर्फ मुबादला है या मुबादले के साथ साथ अपना हिस्सा भी अलहदा कर लिया? बात मेरा ख्याल नहीं समझ में आई? देखो फिर सुनो फिर समझो। ये देखो, ये अपनी किताब पे नजर रखो, दाएं तरफ वाला हिस्सा आपने ले लिया और ये बाएं तरफ वाला हिस्सा जैन ने ले लिया। अब ये दाएं तरफ वाला हिस्सा जो आपने लिया, इसमें आधा, इसके हर हर जूस में आपका भी हिस्सा था और जैद का भी। तो जब आपने तकसीम की तो ये अपना आधा हिस्सा अलहदा कर लिया। क्या कर लिया? आधा तो था ही आपका और आधा जैद का था, उसके बदले दूसरी तरफ उसको हिस्सा दे दिया। तो आधे में मुबादला है, आधे में मुबादला नहीं, अपना हिस्सा अलहदा करना है। उसको आपने गोया क्या कर लिया? अलहदा कर लिया, अलहदा। तो अपना हिस्सा अलहदा करना, हिस्सा अलग करना, इसको इफराज कहते हैं। क्या कहते हैं? इफराज। तो अब मुझे बताइए, ये जो आपने और जैद ने मकान के आधा आधा हिस्सा कर लिया, इसमें सिर्फ और सिर्फ मुबादला है या मुबादले के साथ साथ इफराज भी है? इफराज भी है। आधा हिस्सा तो बदले में और आधा तो था ही आपका इस साइड वाला। तो शुफा सिर्फ वहां होगा जहां सिर्फ मुबादला हो, और यहां तो मुबादले के साथ साथ इफराज भी है, लिहाजा यहां कोई शुफा नहीं कर सकता। सूरत समझ में आ गई? ये माना है वदार इन कुस्मत, और ऐसा घर जिसको तकसीम किया जाए, लिअन्न फिल किस्मती मानल इफराजी, इसलिए क्योंकि तकसीम के अंदर इफराज का माना भी है, अपना हिस्सा अलहदा करने का माना भी है। खालिस मुबादला नहीं, अगर खालिस मुबादला होता तो फिर शुफा हो सकता था। मसला अच्छी तरह समझ में आ गया? आगे देखिए, औ जुइलत उजरतन औ बदला खुलइन औ इत्किन औ सुलहिन अंदमि अमदिन औ महरिन व इन कुबिला बिबाजी हा मालुन। भाई जाब्ता बता दिया ऊपर आपको कि कस्दी शुफा साबित होता है गैर मनकूला जायदाद में जब वो ममलूक हुई हो ऐसे इवज के बदले जो के माल हो। अब उसी पर मुख्तलिफ सूरतें जुजियात जो उसमें आ रही हैं उनको भी, उनकी भी वजाहत करते जा रहे हैं कि इन चीजों में भी नहीं होगा क्योंकि यहां पर दोनों तरफ से ऐवज नहीं है, या ऐवज तो है लेकिन वो माल नहीं। उसी में आगे बयान कर रहे हैं, और जो इलत उजरतन, या ऐसा घर जिसको उजरत बनाया गया हो। क्या बनाया गया हो? उजरत। مثلاً دیکھیے، آپ کو اللہ نے بڑا مال دے دیا، اب آپ کو کچھ عرصے کے لیے ایک بڑے گھر کی ضرورت پڑی، بڑے گھر کی ضرورت پڑی، تو آپ نے وہ گھر کرائے پر لیا، اور اس گھر کا کرایہ مثلاً ایک سال کے لیے آپ نے کرائے پر لیا، اور وہ ایک سال کا کرایہ 10 لاکھ بنتا ہے، اور وہ جو اجرت ہے، وہ جو کرایہ ہے، وہ پیسے دینے کے بجائے آپ نے بدلے میں اس کو ایک چھوٹا مکان دے دیا، کرائے کے طور پر کیا دے دیا؟ ایک چھوٹا مکان دے دیا. تو کیا اس مکان میں آپ کوئی شفا کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، شفا نہیں کیا جا سکتا اس میں. ہاں، اگر آپ نے پیسے طے کیے تھے کہ میں آپ کو سال کے 10 لاکھ دوں گا، اور پھر 10 لاکھ کے بجائے بدلے میں کیا دے دیا؟ مکان دے دیا، اب شفا ہو سکتا ہے، کیونکہ اب یہ مکان وہ پیسوں کے بدلے آپ دے رہے ہیں. کس کے بدلے دے رہے ہیں؟ پیسوں کے بدلے. لیکن وہ صورت نہیں، آپ نے ابتدا سے ہی جب معاہدہ کیا اس کے ساتھ، تو یہ معاہدہ کیا کہ میں سال کی اجرت کے طور پر یہ مکان آپ کو دے دوں گا. اب یہ مکان اس کا مملوک ہو جائے گا، اور مملوک ہوا عوض کے ساتھ یا بغیر عوض کے؟ عوض کے ساتھ. اور عوض کیا ہے؟ وہ اس مکان کے منافع، اس مکان کی رہائش بدلے میں لی ہے آپ نے ایک سال کی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اس مکان کے منافع، مکان کا نفع کیا ہوتا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اس میں انسان رہائش رکھتا ہے. تو آپ نے یہ جو مکان دیا اس کو چھوٹا مکان کس کے بدلے دیا؟ اس بڑے مکان کے منافع کے بدلے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یاد رکھیے، یہ جو منافع ہے نا، منافع، ان منافع کو ہم مال شمار کرتے ہیں. کرایہ گھر میں رہائش کو مال شمار کرتے ہیں. لوگ کرایہ دے کر رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ تو ان منافع کو ہم مال شمار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو یہ مال نہیں، یہ تو صرف منافع ہیں، فائدے ہیں ایک چیز کے. مال میں تو بقا ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ بقا ہونی چاہیے، وہ باقی رہ سکے. کیا ایسا ہو سکتا ہے ایک سال تک کوئی کرایہ دار آپ کے گھر نہیں آیا، آپ نے کرائے کے لیے گھر رکھا ہے اور کوئی آدمی نہیں آیا، تو وہ جو سال کی رہائش ہے آپ اس کو اکٹھا کر کے رکھ سکتے ہیں یا وہ گزرتی جا رہی ہے؟ وہ تو گزرتی جا رہی ہے. منافع تو وہ تو اس میں تو بقا ہی نہیں ہے، ہر لمحے کے نفع اس لمحے کے گزرنے کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں. کوئی کرائے پر آپ کر آپ سے لے یا نہ لے، وہ منافع کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو منافع میں بقا نہیں. کسی چیز میں بقا ہو تو اس کی قیمت ہوا کرتی ہے، جس میں بقا ہی نہ ہو اس کی کیسے قیمت ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قیمت کس چیز کی ہوتی ہے؟ جس میں بقا ہوتی ہے. آپ نے کسی سے گاڑی خریدی، آپ گاڑی لے آئے، کل بھی وہی گاڑی تھی، آج بھی وہی گاڑی ہے، سال بعد بھی وہی گاڑی ہوگی، بقا ہے کہ نہیں اس میں؟ تو باقی چیزوں میں تو بقا ہوتی ہے، لیکن منافع کے اندر تو بقا نہیں. لہذا وہ مال نہیں، مال متقوم نہیں، ایسا مال جس کی قیمت ہو. جب وہ مال نہیں، تو یہاں پر آپ نے اس بڑے مکان کی رہائش کے بدلے اپنا چھوٹا مکان دیا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ کا چھوٹا مکان وہ تو مال ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تو مال ہے. لیکن جو اس مکان میں آپ نے رہائش لی ہے، کیا وہ مال ہے؟ وہ مال نہیں. لہذا شفا نہیں ہو سکتا، کیونکہ شفا میں کیا ضروری تھا؟ ہاں، کہ اس میں عقار ملک بعوض ہوا مال، کہ وہ عقار مملوک ہو ایسے عوض کے بدلے جو مال ہو. تو یہاں وہ منافع تو مال نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو منافع ہیں یہ بھی مال متقوم ہیں. کیا ہیں؟ مال متقوم ہیں. اور مال متقوم ہیں تو ایسا عوض آ گیا، مکان کے بدلے ایسا عوض آ گیا جو کہ مال ہے. لہذا وہ فرماتے ہیں اس میں شفا ہو سکتا ہے، اس میں شفا. صورت سمجھ میں آ رہی؟ ہم کہتے ہیں نہیں، منافع مال متقوم نہیں. وہ کہتے ہیں بھئی آپ دیکھتے نہیں، لوگ کرائے پر گھر لیتے ہیں تو منافع کی قیمت ہے، تو کرایہ پیسے دے رہے ہیں نا، بغیر پیسوں کے رہتے ہیں گھروں میں، دوسروں کے گھروں میں رہتے ہیں تو باقی وہ واقعی پیسے دیتے ہیں، اجرت دیتے ہیں، کرایہ دیتے ہیں، معلوم ہوا منافع مال متقوم ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ان کو مال متقوم لوگ شمار کرتے ہیں، لیکن وہ ضرورت کی بنا پر ہے، اور ضرورت کی بنا پر شریعت نے اجازت دے دی. اصل میں تو وہ مال متقوم نہیں، کیونکہ مال متقوم تو وہ ہوگا جس میں کوئی بقا ہو، اور منافع میں تو کوئی بقا ہی نہیں. لیکن وہاں شریعت چونکہ لوگ مجبور ہیں، لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے منافع کے، تو شریعت نے ضرورت کے بقدر ان منافع کو مال متقوم شمار کیا. قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے ان میں بقا نہیں، لہٰذا یہ مال بھی نہیں، لیکن شریعت نے اجازت دے دی کہ لوگوں کو ضرورت پڑتی رہتی ہے، لہٰذا ان کو کیا شمار کر لو، مال متقوم شمار کر لو. اور ضابطہ ہے الضروری یقدر بقدر الضرورہ، اصول فقہ میں آپ پڑھ چکے ہوں گے، الضروری یقدر بقدر الضرورہ، جو چیز ضروری ہو یعنی ضرورت کی وجہ سے جس کو ماننا پڑے، یقدر تو اس کو فرض کیا جائے گا، بقدر الضرورہ ضرورت کے بقدر ہی، جتنی ضرورت ہے اسی قدر اس کو ماننا پڑے گا، اس سے زائد ہر جگہ ماننے کی ضرورت نہیں. تو ہم نے مکان کے رہائش کو یعنی یوں کہ منافع کو مال متقوم قرار دیا، جہاں ضرورت تھی لوگوں کو، اور شفا کے مسئلے میں اس کو مال متقوم قرار دینے کی ضرورت ہے نہیں ہے. جب ضرورت نہیں ہے تو اب اس وہاں ضرورت تھی، وہاں مال متقوم شمار کر لو، لیکن ہر جگہ اس کو مال متقوم شمار نہیں کریں گے. ضابطہ سمجھ میں آیا کیا؟ کہ منافع جو ہے ان کو مال متقوم شمار کیا جاتا ہے، کس وجہ سے؟ ضرورت کی بنا پر. اور جو چیز ضرورت کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے وہ اپنے ضرورت کے محل پر ہی بند رہتی ہے، ہر جگہ پر اس کو مال متقوم شمار نہیں کیا جاتا. تو ضابطہ کیا پڑھا آپ نے؟ الضروری یقدر بقدر ضرورت، وہ چیز جو ضرورت کی بنا پر فرض کی جائے، مان لی جائے، تو یقدر بقدر ضرورہ، اس کو کتنا مانا جائے گا؟ ضرورت کے بقدر ہی مانا جائے گا. عقل تو کہتی ہے یہ منافع مال متقوم ہیں ہی نہیں، لیکن شریعت نے لوگوں کی وجہ سے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم اس کو کیا شمار کر رہے ہو، مال متقوم، تو ٹھیک ہے مال متقوم شمار کرو، لیکن جہاں ضرورت ہے اسی کے بقدر مال متقوم شمار ہوگا، ہر جگہ ہر لحاظ سے وہ مال متقوم شمار نہیں ہوگا. اور شفا کے مسئلے میں اس کی ضرورت نہیں، جب ضرورت نہیں تو یہاں پر اس کو مال متقوم بھی شمار نہیں کریں گے. جب مال متقوم شمار نہیں تو ایک طرف سے تو مکان ہے، دوسری طرف سے تو مال متقوم نہیں ہے، عوض جو ہے وہ مال نہیں ہے. جب مال نہیں ہے تو اس میں شفا بھی نہیں ہو سکتا. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو منافع میں بقا نہیں ہوتی، بقا نہیں ہوتی. تو آپ جو بھی کرائے پر کوئی چیز لیتے ہیں، اجرت پر کوئی چیز لیتے ہیں، قیاس تو تقاضا کرتا ہے یہاں اجرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مال متقوم ہی نہیں ہے. مثلا آپ کسی بس میں سفر کرتے ہیں، یہ بس کے مالک بن گئے آپ یا اس کے منافع لے رہے ہیں؟ اس کے منافع لے رہے، اور منافع میں تو بقا نہیں، وہ تو مال متقوم نہیں، اس کو تو مال نہیں شمار کرنا چاہیے، لیکن لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے. اگر یہ بند کر دیں گے، کوئی کرائے پر گھر نہیں لے سکتا، کوئی کرائے پر کوئی چیز نہیں لے سکتا، کسی گاڑی میں کرائے پر سفر نہیں کر سکے گا، تو ضرورت کی بنا پر شریعت نے اجازت دی. اور جو چیز ضرورت کی بنا پر شریعت اجازت دے، وہ اپنے مقام پر بند رہتی ہے، ہر چیز کے لیے اس کو مال متقوم شمار نہیں کیا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری صورت ابھی اوپر بیان ہو گیا، ایک عورت نے مکان دے کر خلا کر لیا، خاوند سے خلا لے لیا، تو اب شفا ہو سکتا ہے اس مکان پر؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مکان تو مال ہے لیکن وہ خلا تو مال نہیں، چھوڑنا اس کو مال نہیں ہے، تو شفا نہیں ہو سکتا. یا اسی طرح ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ تم اپنے اس غلام کو آزاد کر دو تو میں تمہیں یہ مکان دے دوں گا. ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کیا کہا؟ کہ اپنے غلام کو اگر تم آزاد کر دو تو یہ مکان میں تمہیں دے دوں گا. چنانچہ اس نے غلام آزاد کر دیا، یہ مکان اس کو مل گیا. اب دیکھو یہ عقار مملوک ہو گئی، مملوک ہوئی، اور عوض بھی ہے. عوض کیا ہے؟ اس غلام کی آزادی. لیکن کیا آزادی مال متقوم ہے؟ وہ تو مال ہی نہیں ہے، لہذا یہاں پر اس مکان میں بھی شفا نہیں ہو سکتا. سورت سمجھ میں آ گئی؟ یا اور صورت بھائی، ایک شخص نے دوسرے شخص کو جان بوجھ کر آلہ قتل سے قتل کر دیا، گولی مار دی یا تلوار سے قتل کیا یا خنجر سے دوسرے کو قتل کیا، تو آپ جانتے ہیں کہ دم عمد، دم خون یعنی قتل، اور عمد جو ارادے سے ہو، دم عمد کے اندر قصاص آتا ہے، قاتل کو بھی قتل کیا جاتا ہے، چنانچہ قاضی کے پاس سارا کچھ ثابت ہو گیا، اب اس قاتل کو قتل کیا جائے گا، اب اس قاتل کے گھر والوں نے مقتول کے گھر والوں سے صلح کر لی کہ ہم آپ کو فلاں مکان دے دیتے ہیں 1 کروڑ روپے کا، لیکن آپ ہمارے اس قاتل کو معاف کر دیں، یہ لے لیں اور اس کو چھوڑ، اس کی جان نہ لیں بھائی۔ چنانچہ مقتول کے ورثاء نے وہ مکان لے لیا اور دم عمد پر صلح کر لی۔ عمد کا معنی ارادہ، ارادہ قصد، اس کیونکہ اسے جان بوجھ کر خون کیا تھا نا، تو اس کو دم عمد کہتے ہیں، اور اس دم عمد پر انہوں نے کیا کر لی، مقتول کے ورثاء نے صلح کر لی۔ تو اب دیکھو مکان کی ملکیت بدلی، عقار مملوک ہوئی، اور عوض بھی ہے، لیکن وہ عوض کیا ہے، بدل صلح ہے، صلح کے طور پر، تو وہ اور وہ مال نہیں، صلح کوئی مال ہے نہیں، صلح تو مال نہیں ہے، لہذا اس مکان میں بھی شفا نہیں کیا جا سکتا۔ یا ایک عورت نے ایک شخص سے نکاح کیا اور اس شخص نے بطور مہر کے اس کو ایک مکان دے دیا، مکان دے دیا، تو یہاں پر بھی، تو یہاں پر بھی اس مکان کے اندر شفا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوسری طرف سے جو عوض ہے وہ مال نہیں ہے، عورت نے اپنی ذات کو اس کے حوالے کیا ہے اور وہ مال نہیں ہے۔ اسی میں ایک اور صورت بنا لیں، ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور کہا کہ میں آپ سے نکاح کرتا ہوں، میں آپ کو مہر میں 50 لاکھ روپے دوں گا، بطور مہر کے، بطور مہر کے، اور پھر کہتا ہے کہ میرے پاس تو نقد اس وقت نہیں ہے، مہر میں میں وہ فلاں مکان آپ کو دے دوں گا، لیکن وہ مکان تو ہے 70 لاکھ کا، اور میں نے آپ کو مہر کی جو بات کیا وہ کتنے کی کیا ہے، 50 لاکھ، تو تم یوں کرنا کہ اس میں سے 20 لاکھ مجھے واپس دے دینا، یہ مکان تمہارے نام ہو جائے گا، 20 لاکھ تم مجھے دے دینا، تو وہ مہر کے طور پر وہ مکان باقی پھر آپ کا ہو گیا، اس پر نکاح کر لو میرے ساتھ۔ عورت تیار ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ اب دیکھو جو مکان مہر ہو اس پر تو شفا نہیں ہو سکتا، آپ نے ابھی پڑھا، سورہ سمجھ میں، لیکن یہ مکان خالص مہر نہیں، اس کے کچھ حصے کے بدلے پیسے بھی آئے ہیں بھائی، کیا آئے ہیں، پیسے بھی آئے ہیں، وہ 20 لاکھ، ادھر سے مکان کا کچھ حصہ تو بطور مہر کے عورت کا ہوا، اور کچھ حصہ وہ 20 لاکھ کے بدلے عورت کا ہوا، تو اس میں مبادلت المال بالمال آ گیا، بیع والا معنی آ گیا، تو کیا اس بقیہ حصے میں جس میں مبادلت المال بالمال آیا ہے، کیا شفا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، پورے مکان پر ہی شفا نہیں ہو سکتا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ حصہ مکان کا جس حصے کے بدلے مال آیا ہے، اس حصے کے بقدر اس میں شفا ہو سکتا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیے کتاب پر، او جو علت اجرتن، یا اے وہ مکان جس کو اجرت بنا دیا گیا ہو، کیا بنا دیا گیا ہو، اجرت بنا دیا، یعنی کرایہ کے، آپ نے ایک مکان لیا اور بدلے میں یہ چھوٹا مکان دے دیا، تو وہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں جن میں شفا نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھو، یہ جعلت، یہ صرف اس کا عطف ہے قسمت پر، ودارن قسمت، اس قسمت کو اٹھاؤ اور یہاں جعلت رکھ دو، ودارن، اور شفا نہیں ہو سکتا ایسے گھر میں، جعلت اجرتن، جس کو کیا بنا دیا جائے، کرایہ بنا، اجرت بنا دیا جائے، او بدل خلعین، یا اس کو کیا بنا دیا جائے، بدل خلا بنایا گیا ہو، او عتقین، ای بدل عتقین، یا اس کو آزادی کا بدل بنا دیا گیا، او صلح عن دم عمد، یا اس کو دم عمد کے صلح کا بدل بنا دیا گیا ہو، او مہرین، یا اس کو مہر کا بدل بنا، مہر بنا دیا گیا ہو، وَإِنْ قُوبِلَ بِبَعْضِهَا مَالٌ، اگرچہ مقابل ہو اس کے بعض کے مال، اس مکان کے کچھ حصے کے مقابل اگرچہ کیا ہو، مال ہی کیوں نہ ہو، تو بھی اس پر شفا نہیں ہو سکتا. عبارت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو علت اجرتن، یا اس مکان کو کیا بنا دیا گیا، ایسا مکان جس کو اجرت یعنی کرایہ بنا دیا گیا، یا بدل خلع، یا اس کو کیا بنا دیا گیا، بدل خلع بنا دیا گیا. اب آگے جو آ رہا ہے نا عتق او صلح، ان کا عطف خلع پر ہے. ای بدل عتق ای بدل صلح عن دم عمد، سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا اس کو بدل خلا بنا دیا گیا، یا بدل آزادی بنا دیا گیا، یا دم عمد کے صلح کا بدل بنا دیا گیا، یا مہر کا بدل بنا دیا گیا. وَإِن قُوبِلَ بِبَعْضِهَا مَالٌ، اگرچہ اس کے بعض کے مقابلے میں مال ہو، تو ان میں اس ایسے گھر میں شفا نہیں ہو سکتا، یعنی وہ بعض میں بھی شفا نہیں ہو سکتا. یہ متن میں بیان کر دیا اور میں نے اختلاف بتایا. امام صاحب فرماتے ہیں پورے گھر میں شفا نہیں ہو سکتا. صاحبین فرماتے ہیں جو مال کے بدلے حصہ ہے اس میں شفا ہو سکتا ہے. اب دیکھیے اشارہ، فمن قولہ او جعلت اجرتن، کہتے ہیں ماتین کا یہ جو قول آیا او جعلت اجرتن، یہاں سے لے کر آگے تک اس میں خلاف الشافعی رحمہ اللہ، اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. بھئی یہ جو آیا نا اوپر متن میں او جعلت اجرتن سے لے کر آخر تک، اس سارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ کا اختلاف ہے. وہ فرماتے ہیں یہ سب مال متقوم ہیں، لوگ کرائے پر گھر لیتے ہیں یا نہیں لیتے، معلوم ہوا منافع لوگوں کے نزدیک وہ مال متقوم ہیں، تو مال کے بدلے مال آ گیا، لہذا شفا ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں وہ ضرورت کی وجہ سے شریعت نے اجازت دی ہے اور وہ اپنے مقام پر بند رہیں گے، ہر مقام پر ان کو مال شمار نہیں کیا جائے گا. تو یہ بدل خلا، بدل عتق، بدل صلع عن دم عمد اور بدل مہر وغیرہ، ان سب کو وہ فرماتے ہیں یہ مال متقوم ہیں. بھائی مال متقوم تو کہتے ہیں فمن قولہ، مصنف کا یہ جو قول ہے اس سے لے کر، کون سا قول، او جعلت اجرتن، یا اس مکان کو کیا بنا دیا جائے اجرت، مصنف کے اس قول سے لے کر اس میں خلاف الشافعی رحمہ اللہ، اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. فإن هذه الأعواز متقومة عنده، اس لیے کیونکہ یہ جو عوض ہیں، یہ جو جتنے بھی ذکر ہوئے، چاہے وہ کرایہ ہے، چاہے بدل خلا ہے، چاہے بدل عتق ہے، چاہے بدل صلح ہے، چاہے مہر ہے، یہ سب ان کے نزدیک متقومة عنده، ان کے نزدیک متقوم ہیں یعنی قیمت والے ہیں. ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان تقوم المنافع ضروری، کہ منافع کا قیمت والا ہونا ضروری، یہ کیا ہے، ضروری یعنی ضرورت کی بنا پر ہے، ضرورت کی وجہ سے ہے. فلا تظہر فی حق شفعتی، لہذا ان کا متقوم ہونا شفع کے حق میں ظاہر نہیں ہوگا، ضرورت کے بقدر ہے، اور ضرورت جو چیز ضرورت کی وجہ سے ماننا پڑے وہ اپنی ضرورت کے مقام پر ہی بند رہتی ہے. فلا تظہر فی حق شفعتی، لہذا ان کا متقوم ہونا ظاہر نہیں ہوگا شفا کے حق میں. وَقَدَ الدَّمُ وَالْعِتْقُ، اور اسی طرح خون ہے، اور وَالْعِتْقُ اور آزادی ہے. وَإِذَا قُوبِلَ بِبَعْضِهَا مَالٌ، اور جب اس گھر کے بعض حصے کے مقابلے میں مال ہو. کما اذا تزوجها على دار، جیسے کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، على دار کسی گھر پر، على ان ترد علیہ الفا، اس شرط پر کہ وہ عورت اس کو 1000 واپس لوٹائے گی، اس آدمی کو 1000 واپس لوٹائے گی. مثلا 10000 کا گھر ہے، اس میں سے 1000 مجھے واپس کرنا ہوگا، 8000 پر گویا عقد کیا. الا، اس شرط پر کہ ان ترد علیہ الفن، کہ وہ عورت اس کو واپس کر دے گی 1000 یعنی درہم. فلا شفعۃ فی جمیع الدار عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پورے گھر میں ہی شفا نہیں ہو سکتا. وقالا، اور صاحبین فرماتے ہیں تجب فی حصۃ الالف، کہ شفا ثابت ہوگا 1000 والے حصے میں، 1000 کا جو حصہ ہے اس میں شفا ہوگا، باقی کے میں شفا نہیں. مثلا گھر 10,000 کا ہے تو 9,000 کا جو حصہ بن رہا ہے اس میں تو شفا نہیں، لیکن 1,000 کا جو حصہ ہے اس میں شفا ہوگا. تو کہتے ہیں وقال، اور صاحبین فرماتے ہیں تجب فی حصت الالف، 1,000 کے حصے میں شفا ثابت ہوگا. اذ فیہا مبادلت مالیت، اس لیے کیونکہ اس حصے میں مالی مبادلہ ہے، مالی مبادلہ ہے. وہو یقول، اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ معن البیع تابع فیہ، کہ اس میں ٹھیک ہے بیع آ رہی ہے لیکن بیع کا معنی تابع ہے، اصل تو نکاح ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ نکاح ہو رہا ہے، بیع کا معنی تابع ہے. یاد رکھو آپ کسی سے بیع کر رہے ہیں اور بیع میں کوئی آپ نے ایسی شرط لگا دی جو مقتضی عقد کے خلاف ہے، یعنی شرط فاسد لگا دی، تو بیع ہی فاسد ہو جائے گی، بیع ہی فاسد ہو جائے گی. مثلا آپ ایک شخص کو اپنی گاڑی فروخت کرتے ہیں کہ یہ گاڑی میں نے آپ کو 20,00,000 میں فروخت کر دی، وہ اس نے قبول کر لیا، لیکن آپ نے شرط لگا دی یہ گاڑی میں نے آپ کو 20,00,000 میں فروخت کر دی، لیکن شرط یہ ہے کہ 20 دن تک میں اس کو استعمال کروں گا، 20 دن بعد دوں گا، مجھے ابھی اس کی ضرورت ہے بھائی. تو یہ آپ نے ایسی شرط لگا دی جو مقتضی عقد کے خلاف ہے. عقد تو تقاضا کرتا ہے، جیسے ہی آپ نے بیع کی مالک کون بن گیا؟ مشتری. جب وہ مشتری بن مالک بن گیا تو فوراً گاڑی اس کے حوالے کرو اور اس سے پیسے وصول کرو. یہ جو آپ شرط لگا رہے ہیں یہ مقتضی عقد کے خلاف، تو شرط فاسد لگا دی، اور شرط فاسد سے بیع بھی فاسد ہو گئی. اور جب بیع فاسد ہو جائے تو اس کو توڑنا ضروری ہے دونوں پر، ورنہ دونوں گناہگار ہوں گے. اس بیع کو، ہاں بیع فاسد ہو گئی، شرعاً انہوں نے غلط کام کیا ہے، لہذا اس بیع کو توڑنا دونوں پر ضروری ہے کہ اس بیع کو ختم کریں بھائی، نئے سرے سے بیع کریں اور اس میں اس طرح کی کوئی شرط نہ لگائیں. اگر نہیں توڑتے تو دونوں گناہگار ہوں گے. جبکہ نکاح، نکاح میں اگر کوئی شرط فاسد لگا دیں تو نکاح ہو جاتا ہے اور وہ شرط لغو ہو جاتی ہے. شرط کیا ہو جاتی ہے؟ لغو ہو جاتی ہے. آپ نے ایک جگہ نکاح کیا اور انہوں نے نکاح میں شرط لگائی کہ ہم اس لڑکی کا عقد آپ سے کرتے ہیں. مثلا آپ یورپ گئے ہوئے تھے، وہاں نکاح کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، اور انہوں نے شرط لگا دی کہ ٹھیک ہے آپ اسے نکاح کر لیں، لیکن اس کو ہر ہفتے آپ نے فلم دکھانے لے کر جانا ہے. اب انہوں نے ایک فاسد شرط لگا دی، ایک گناہ کی شرط لگا دی، تو آپ کیا کریں؟ نکاح کر لیں، نکاح ہو جائے گا اور وہ شرط کیا ہو جائے گی؟ لغو ہو جائے گی. تو آپ کے ذمہ نہیں ہے اس کو لے کر جانا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ضابطہ کیا ہوا کہ بیع میں فاسد شرط لگاؤ تو بیع ہی فاسد ہو جاتی ہے، اور نکاح میں فاسد شرط لگاؤ تو شرط لغو ہو جاتی ہے، نکاح اسی طرح ٹھیک رہتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ معن البیع تابع فیہ، یہاں پر بیع کا معنی تو آ رہا ہے یقیناً، لیکن وہ تابع ہے، اصل تو یہاں نکاح ہو رہا ہے. اصل کیا ہے؟ بے شک مبادلۃ المال بالمال آ رہا ہے، بیع آ رہی ہے یہاں پر، مکان کے کچھ حصے کے عوض وہ پیسے دے رہی ہے، تو مبادلۃ المال بالمال آ رہا ہے، لیکن یہ بیع کیا ہے؟ نکاح کے تابع ہے. اصل کیا ہے یہاں پر؟ نکاح ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں معن البیع تابع فیہ، بیع کا معنی اس میں تابع ہے. ولہذا ینعقد بلفظ النکاح، اسی لیے یہ منعقد ہو جاتی ہے لفظ نکاح سے. کس سے؟ لفظ نکاح سے منعقد ہو گئی. بیع کے آپ نے صیغے پڑھے ہیں، میں نے بیچا، میں نے فروخت کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے قبول کیا یا میں نے خریدا، اور یہاں جو بیع ہو رہی ہے وہ کس لفظ سے ہو رہی ہے؟ نکاح. انہوں نے کوئی بیع کا لفظ بولا، خاوند نے کہا میں نے تم سے نکاح کیا بطور مہر کے اس گھر کے عوض، اور بدلے میں تم مجھے اور کیا دو گی؟ 20,00,000 بھی ساتھ دے دو گی. یہ گھر 70,00,000 کا ہے، 50,00,000 بطور مہر کے ہو جائے گا اور 20,00,000 مجھے واپس دے دو گی. تو یہ بیع ہو رہی ہے، لیکن کن لفظوں سے ہو رہی ہے؟ نکاح کے لفظوں سے ہو رہی ہے. حالانکہ بیع نکاح کے لفظوں سے ہوتی ہے، بیع تو نکاح کے لفظ سے نہیں ہوتی، بیع کے تو اپنے الفاظ ہیں جن سے بیع منعقد ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں بیع کا معنی تو موجود ہے لیکن وہ تابع ہے ولہذا ينعقد بلفظ النکاح، اسی وجہ سے یہ بیع منعقد ہو جاتی ہے لفظ نکاح سے، ولا يفسد بشرط النکاح، اور نکاح کی شرط سے فاسد نہیں ہوتی، حالانکہ بیع میں تو کوئی شرط لگاؤ جو مقتضی عقد کے خلاف ہو تو بیع کیا ہو جاتی ہے فاسد، لیکن یہ فاسد نہیں ہو رہی. مثلا آپ اس کو کہتے ہیں میں یہ مکان تمہیں دیتا ہوں اس شرط پر کہ تم میرے ساتھ کیا کر لو، نکاح کر لو اور 20 لاکھ بھی ساتھ دے دو. اب دیکھو شرط لگا رہا ہے، بیع کر رہا ہے، بیع کی صورت بنا لو باقاعدہ، یہ مکان میں یہ مکان میں تمہیں دیتا ہوں اس شرط پر کہ تم میرے ساتھ کیا کر لو، نکاح کر لو، شرط لگا رہا ہے باقاعدہ اس کے اندر. اور بیع تو شرط لگانے سے کیا ہو جاتی ہے، شرط فاسد سے بیع بھی فاسد، لیکن یہ فاسد نہیں ہو رہی، حالانکہ فاسد ہونا چاہیے تھا، بیع کے ساتھ ایک شرط لگا رہے ہیں، ایک زائد اپنے نفع کی شرط لگا رہے ہیں. تو بیع میں ایسی شرط لگانا جس میں ایک کا فائدہ ہو وہ شرط فاسد ہوتی ہے. مثلا آپ نے گاڑی بیچی کہ یہ گاڑی میں تو آپ کو 20 لاکھ روپے میں فروخت کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے 20 دن میرے پاس رہے گی، اس میں آپ کا فائدہ ہے کہ فائدہ نہیں ہے؟ فائدہ ہے دیکھا. اور جو بھی ایسی شرط لگائے جس میں ایک کا فائدہ ہو تو وہ بیع کیا ہو جاتی ہے فاسد. یہاں پر بھی اسی طرح ہے، اس نے کہا میں یہ مکان آپ کو دیتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ کیا کرو، نکاح کرو. تو دیکھو ایسے شرط لگا رہا ہے جس میں اس کا فائدہ ہے. معلوم ہوا یہاں اصل نکاح ہے، اصل بیع نہیں. اگر بیع اصل ہوتی تو پھر تو شرط فاسد کی وجہ سے اس کو کیا ہونا چاہیے تھا، فاسد ہونا چاہیے تھا، لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ یہ فاسد نہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ نکاح ہو رہا ہے دراصل، اور نکاح شرط فاسد سے فاسد، نکاح شرطوں سے فاسد نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں ولہذا ينعقد بلفظ النکاح، اور اسی وجہ سے یہ لفظ نکاح سے بیع منعقد ہو جاتی ہے، ولا يفسد بشرط النکاح، اور یہ بیع فاسد نہیں ہوتی شرط نکاح سے، ولا شفعۃ فی الاصل فقضا فی التبع، اور اصل میں شفا نہیں تو اسی طرح جو تابع ہے اس میں بھی شفا نہیں. اصل یعنی نکاح، اصل یعنی نکاح. اب مجھے بتائیے اس عورت نے مکان لیا تو ملکیت بدل گئی، یوں سمجھے کچھ مکان پر نکاح ہوا اور کچھ کے بدلے اس نے مال دیا، کچھ میں بیع ہوئی، کچھ مکان پر کیا ہوا نکاح اور کچھ کے بدلے اور کچھ میں اس میں بیع ہوئی، توجہ ہے، کچھ مکان پہ نکاح اور کچھ میں بیع ہوئی، اور نکاح میں کی صورت میں شفا ہو سکتا ہے؟ نہیں. جب نکاح میں شفا نہیں ہو سکتا تو یہاں نکاح اصل ہے یا وہ بیع اصل ہے؟ نکاح اصل ہے. تو جب اصل جو ہے اس میں شفا نہیں ہو سکتا تو جو اس کے تابع ہے یعنی وہ تھوڑا سا حصہ جس میں بیع ہوئی ہے اس میں بھی شفا نہیں ہو سکتا. یہ معنی ہے ولا شفعۃ فی الاصل، اور اصل کے اندر یعنی نکاح کے اندر تو شفا نہیں ہے، فقضا فی التبع، تو اسی طرح تابع یعنی اس بیع کے اندر بھی شفا نہیں ہوگا کیونکہ یہاں نکاح اصل ہے اور بیع تابع ہے. او بیعت بخیار البائع وما سقط خیاره حتی اذا سقط الخیار ثبت الشفعۃ. بھئی یاد رکھیے بعض اوقات بیع میں بائع یا مشتری اپنے لیے اختیار رکھ لیتا ہے اور اس کو خیار شرط کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خیار شرط. اور یہ 3 دن تک ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ. مثلا آپ کسی جگہ پر بیع کرنے لگے، کسی نے کوئی چیز پیش کی اور آپ کو پسند آ گئی، آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو خوف ہے کہ کہیں میں اپنا نقصان نہ کر بیٹھوں، مجھے اس چیز کا پورا تجربہ نہیں ہے، تو آپ بائے کے ساتھ شرط لگا دیتے ہیں کہ یہ چیز میں نے آپ سے 20 لاکھ روپے میں خرید لی لیکن مجھے 3 دن کا اختیار ہے، میں جا کر اپنے ساتھیوں سے مشورہ کروں گا، یہ چیز ان کو دکھاؤں گا، اگر مجھے پسند نہ آیا یا میرا دل چاہا تو میں 3 دن کے اندر یہ چیز آپ کو واپس کر سکتا ہوں. بائے نے کہا مجھے منظور ہے. تو دیکھا بیع ہو گئی، लेकिन खियारे शर्त मुश्तरी ने रख लिया अपने लिए। अब 3 दिन में वो चाहे तो इस बै को फसख कर सकता है, वो चीज वापस दे दे और अपने पैसे ले ले। और यही खियारे शर्त बाय भी रख सकता है। एक जगह आपको कोई चीज पसंद आई, अब आप उसको खरीदते हैं, आपने कहा मैं 20 लाख रुपए मैं आपको देता हूं इस चीज के, तो बाय तैयार हो गया, उसने कहा ठीक है लेकिन मुझे 3 दिन का इख्तियार है, मुझे अपनी इस चीज की इस वक्त सही कीमत का पता नहीं, मैं अपने साथियों से मशवरा करूंगा, अगर उन्होंने कहा 20 लाख रुपए ठीक है तो ठीक है फिर मैं इजाजत दे दूंगा, और अगर मेरा इरादा न बना तो मैं इस बैग को फसख कर दूंगा, मेरी चीज मुझे वापस कर देना। सूरत समझ में आ गई? तो ये इख्तियार बाय भी रख सकता है और मुश्तरी भी रख सकता है। और जब ये इख्तियार बाय रखता है, कौन बाय, तो मबीहा उसकी मिल्क से नहीं निकलता। तवज्जो है, अहम बात कर रहा हूं। जब ये खियार कौन रखता है? बाय रखता है। बाय ने कहा कि मुझे इख्तियार है, मैं 3 दिन में चाहूं तो इसको फसख कर दूं, तो जब उसने इख्तियार खुद रखा तो मबिया अभी इसकी मिल्क से नहीं निकला। जब इसकी मिल्क से नहीं निकला तो मुश्तरी की मिल्क में दाखिल हुआ नहीं। जब मिल्क में दाखिल नहीं हुआ तो आप मुझे बताइए तमल्लुक के आकार पाया गया नहीं पाया गया? जब तमल्लुक के आकार नहीं तो शुफा भी नहीं हो सकता। और जब ये इख्तियार मुश्तरी रखता है तो फिर मबिया बाय की मिल्क से निकल जाता है और मुश्तरी की मिल्क में दाखिल हो जाता है, लेकिन अभी बै ताम नहीं हुई, मुकम्मल नहीं हुई, उसको इख्तियार है, वो 3 दिन में इसको क्या कर सकता है? फसख कर सकता है। तो अब शुफा हो सकता है। जब ये खियार किसने रखा?
मुश्तरी
ने। बात समझ में आ गई? औ बीअत, इसका आतफ फिर उसी पर है जो इलत पर या कुस्सिमत पर। व दार इन बीअत, इबारत समझ में आ रही है? औदो या ऐसा घर बीअत जिसको बेचा गया, बिखियार इल बाई, बाय के खियार के साथ। व मा साकत खियारुहू, यह वो हालिया है इस हाल में कि उसका खियार साकित नहीं हुआ। बाय ने बेचा है, कितनी मुद्दत अपने लिए रखी? 3 दिन। 3 दिन ज्यादा से ज्यादा है, चाहे 1 दिन रखे, चाहे 1 घंटे की रखे, चाहे 2 घंटे की, चाहे 1 दिन की, चाहे 2 दिन की, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी मुद्दत रख सकता है? 3 दिन। तो बाएं ने खियार रखा और हाल यह है कि उसका खियार अभी साकित नहीं हुआ। अगर वो मशवरा करके कह देता है बस हां ठीक है मैंने मशवरा कर लिया, ठीक है मैंने बै की इजाजत दे दी, हो गई बै, तो उसका खियार खत्म हो जाएगा, उसने खुद अपने खियार को क्या कर दिया? साकित कर दिया। या वो मुद्दत गुजर गई, उसने 2 दिन की मुद्दत ली थी और 2 दिन गुजर गए, उसने आपको कोई इत्तला नहीं दी, तो मुद्दत तो खत्म हो गई, अब तो उसका इख्तियार खत्म हुआ, लिहाजा बै पूरी हो गई, मबिया उसकी मिल्क से निकल गया, चाहे वो खुद जुबान से कह दे चाहे मुद्दत पूरी हो जाए। तो जब इसका मुद्दत पूरी हो जाएगी या इसका खियार जब साकित हो जाएगा तो तमल्लु के आकार पाया गया, मबिया किसकी मिल्क में दाखिल हो गया? मुश्तरी की, लिहाजा अब शुफा हो सकता है। तो कहते हैं औ बीअत बिखियार अलबाई, या ऐसा घर जिसको बेचा गया बाय के खियार के साथ। वमा सकत खियारुहू, इस हाल में कि उसका खियार अभी साकित नहीं हुआ, तो इसमें शुफा नहीं हो सकता। हत्ता इजा सकत अल खियार सबत शुफा, तो यहां तक कि जब उसका खियार साकित हो जाए तो शुफा साबित होगा। औ बै अन फासिदन, या घर को बेचा गया बै फासिद के साथ। किसके साथ? मैंने आपको बतलाया बै फासिद, बै के अंदर कोई ऐसी शर्त लगा देना जो मुक्तज़ा आकद के खिलाफ हो, मसलन उन दोनों में से किसी एक का उसका उसमें फायदा हो। एक आदमी ने मकान बेचा लेकिन शर्त यह लगा दी कि 1 महीने तक या 6 महीने तक मैं इसमें रहूंगा। बाय ने कह दिया भाई ये शर्त आप कैसे लगा रहे हैं, तो इसमें तो आपका फायदा है, तो इस सूरत में ये बै क्या हुई? बै फासिद हो गई। सूरत समझ में आ गई? और बै फासिद का हुक्म मैंने बतलाया कि शरान दोनों गुनाहगार होंगे, उनके लिए जरूरी है कि इस बै को खत्म करें, नए सिरे से नए आकद करें बगैर किसी खराबी के। अब बै फासिद के साथ एक मकान बेचा गया तो क्या शफिया शुफा कर सकता है? कहते हैं नहीं, शुफा नहीं कर सकता, क्योंकि इस बै का तोड़ना जरूरी है और शुफे का हक दे दें तो इसका तो मतलब है आपने बै को पक्का कर दिया। تو کہتے ہیں او بیعن فاسدن ای بیعت بیعن فاسدن، اس گھر کو بیچا گیا بیع فاسد کے ساتھ، وما سقط حق فسخه، اور حال یہ ہے کہ اس کا حق فسخ ابھی ساقط نہیں ہوا. بھائی بعض صورتوں میں بیع فاسد ہوتی ہے لیکن حق فسخ ختم ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ حق فسخ ختم، یعنی وہاں واپسی کی کوئی صورت نہیں رہتی. مثلا مشتری نے زمین خریدی تھی بیع فاسد کے ساتھ، اس پر ضروری تھا کہ یہ زمین واپس کرے، لیکن اس کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اس نے اس کے اندر گھر بنا لیا. اب تو مشتری نے اس پر مال لگا دیا، اس میں اضافہ کر دیا، اب حق فسخ ختم ہو گیا. حق فسخ کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. اور جب حق فسخ ختم ہوا اب اس میں شفا ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں وہ حال یہ ہے، ما سقط حق فسخ ہی، کہ اس کا حق فسخ ساقط نہیں ہوا. فإنه اذا بيع بيعا فاسدا، بس کیونکہ جب اس کو بیچا گیا بیع فاسد کے ساتھ، وسقط حق الفسخ، اور حق فسخ ساقط ہو گیا. بھائی کیسے حق فسخ ساقط کیسے ہوگا؟ بات تصویریہ ہے، صورت بتلا رہے ہیں. بِأَن بَنَ الْمُشْتَرِي فِيهَا، بَعِ صورت کے مشتری نے اس میں تعمیر کر لی، حق فسخ ساقط ہو گیا. بَعِ صورت کے مشتری نے اس میں تعمیر کر لی، تو يَثْبُتُ الشُّفْعَةُ، تو شفا ثابت ہو جائے گا، کیونکہ اب واپس کرنا ممکن نہ رہا، بے پکی ہو گئی. ہاں گناہگار ہوں گے اپنی جگہ، لیکن اب اس میں شفا آ جائے گا. او رد بخیاری رؤیت او شرط او عیب بقضاء بعدما سلمت. صورت مسئلہ یہ کہ ایک گھر بیچا گیا اور خیار شرط جو ہے وہ مشتری نے رکھا، مشتری نے، اور آپ نے پڑھا کہ مشتری جب خیار شرط رکھتا ہے تو مبیعہ بائے کی ملک سے نکل جاتا ہے، بے ابھی تام نہیں ہوئی، مکمل نہیں ہوئی، لیکن مبیعہ بائے کی ملک سے نکل کر کس کی ملک میں آ گیا؟ مشتری. تو تملک عقار پایا گیا، تو اب اس میں شفا ہو سکتا ہے، شفا ہو سکتا ہے. تو مشتری کی ملک میں آ گیا اور پڑوسی کو شفے کا حق مل گیا، لیکن پڑوسی نے شفا نہیں کیا، چھوڑ دیا شفا، شفا چھوڑ دیا. پھر بعد میں مشتری نے 3 دن کے اندر وہ مبیعہ، وہ گھر واپس کر دیا، وہ گھر واپس کر دیا، تو کیا شفیع کو پھر حق شفا ملے گا؟ کیونکہ مبیعہ بائے کی ملک سے نکلا تھا اور کس کی ملک میں چلا گیا تھا؟ مشتری. اور پھر جب اس کو واپس کرے گا، پھر مشتری کی ملک سے نکلے گا اور کس کی ملک میں چلا جائے گا؟ بائے. تو دوبارہ تملک عقار آ رہا ہے، تو کیا اب پھر اس کو حق شفا مل جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں، خیار شرط کی وجہ سے جب کوئی چیز واپس کی جائے تو وہ دراصل فسخ بیع ہے. کیا ہے؟ بیع کو فسخ کر رہے ہیں، بے ہوئی نہیں گویا، اور جب بے ہوئی نہیں تو شفا کہاں سے ہوگا؟ شفا تو ہوتا ہی کس کے بعد ہے؟ بیع کے بعد. یہ اسی طرح مشتری نے ایک مکان خرید لیا، اور مکان جب خریدا تو شفیع کو شفے کا حق مل گیا، لیکن اس نے شفا چھوڑ دیا کہ میں شفا نہیں کرتا. پھر مشتری چند دن کے بعد گیا اور اس نے جا کر مکان دیکھا تو اس کو پسند نہیں آیا، کوئی عیب نہیں، کوئی خرابی نہیں، لیکن اس کو پسند نہیں آیا، اس نے پہلے اندر سے دیکھا ہی نہیں تھا. پہلے سے دیکھا ہو پھر تو واپس نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس نے پہلے گھر اندر سے نہیں دیکھا ہوا تو شریعت نے اس کو خیار رؤیت دیا ہے، کوئی چیز پہلی دفعہ دیکھو اور پسند نہ آئے تو آپ وہ واپس کر سکتے ہیں. تو اب وہ گھر وہ خیار رؤیت کی وجہ سے واپس کر دیتا ہے. بھائی کہتا ہے کیوں واپس کر رہے ہو؟ کہتا ہے بس مجھے پسند نہیں آیا، کوئی خرابی نہیں، کچھ نہیں، لیکن مجھے پسند نہیں آیا. تو یہ گھر اب وہ واپس کر رہا ہے کس کی وجہ سے؟ خیار رؤیت کی وجہ سے. اور جب یہ گھر بیچا گیا تھا شفیع نے شفا چھوڑ دیا تھا، اب یہ خیار رؤیت سے جب واپس کرے گا گھر تو دوبارہ کیا آیا؟ تملک عقار آ رہا ہے. پہلے گھر کس کی ملک میں تھا؟ شروع میں بائے، پھر کدھر چلا گیا؟ مشتری کی ملک میں. تو شفے کا حق آیا تھا، اس نے شفے کا حق چھوڑ دیا شفیع نے. اب یہ پھر گھر مشتری کی ملک سے نکل کر واپس کس کے ملک میں جا رہا ہے؟ بائے کے ملک میں جا رہا ہے. تو کیا پھر شفے کا حق ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، خیار رؤیت کی وجہ سے جب کوئی چیز واپس کی جائے تو وہ فسخ بیع ہے، بیع کو فسخ کرنا ہے، اس کو سرے سے ختم کر دینا ہے، گویا بیع ہوئی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب بیع ہوئی نہیں تو اس کو شفے کا حق بھی نہیں ہے. تیسری صورت، ایک آدمی نے ایک مکان خریدا اور مکان خریدنے کے بعد اس پر قبضہ بھی کر لیا، کچھ عرصے بعد اس میں ایک عیب کا پتہ چلا، مثلا بارش ہوئی اور اس نے دیکھا کہ اس کی تو ساری چھتیں ٹپکتی ہیں، تو عیب نکل آیا، اور یہ عیب کس کی طرف سے آیا ہے؟ بائے کی طرف سے. تو اس صورت میں شریعت نے اس کو حق دیا ہے کہ وہ اس مبیعے کو عیب کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں خیار عیب. کیا کہتے ہیں؟ خیار عیب. لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ دونوں کی باہمی رضامندی ہو. لہذا یہ بائے کے پاس چلا گیا اور کہا کہ یہ مکان آپ نے مجھے بیچا تھا لیکن اس میں یہ عیب ہے، آپ کی طرف سے آیا ہے، نیا عیب ابھی نہیں پیدا ہوا، یہ چھتیں ٹپکتی ہیں، چھتیں معلوم ہوا یہ پہلے سے عیب آپ کے پاس موجود تھا اور آپ نے اسی طرح مجھے بیچ دیا. تو بائے مثلا نیک آدمی ہے، تبلیغی آدمی ہے، اس نے کیا کیا؟ وہ مکان واپس لے لیا. تو خیار عیب سے مکان رد ہوا اور باہمی رضامندی سے رد ہو گیا. باہمی تو یاد رکھیے، اس صورت میں شفیع کو پھر شفے کا حق مل جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر صورت سنو، بائے نے مکان بیچا اور مشتری کی ملک میں گیا، جب مشتری کی ملک میں گیا تو شفیع کو شفے کا حق مل گیا، لیکن شفیع نے شفا چھوڑ دیا کہ میں شفا نہیں کرتا. پھر چند دنوں کے بعد مشتری نے وہی مکان واپس کس کو دے دیا؟ بائے کو دے دیا، عیب کی وجہ سے. اور یہ جو مکان واپس کیا آپس کی رضامندی سے کیا، قاضی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی. تو عیب میں باہمی رضامندی ضروری ہے بھائی، یہ نہیں کہ آپ بغیر رضامندی کی واپس کریں، یہ نہیں ہو سکتا. یا تو باہمی رضامندی ہوگی، یا اگر وہ راضی نہیں ہوتا واپس لینے پر تو پھر آپ کو قاضی کے پاس جانا پڑے گا، مقدمہ کرنا پڑے گا. تو اس نے مکان واپس لے لیا، اب پھر مکان مشتری کی ملک سے نکلا اور کس کی ملک میں آ گیا؟ بائے کی. شفیع پہلے شفا چھوڑ چکا تھا لیکن دوبارہ تملک عقار آیا، مشتری کی ملک سے دوبارہ مبیعہ نکل کر بائے کی ملک میں جا رہا ہے، تو اس صورت میں شفیع کو پھر شفے کا حق مل جائے گا، کیونکہ یہ جو باہمی رضامندی سے چیز اس کو واپس کر رہا ہے عیب کی وجہ سے، ان کے آپس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بے کو فسخ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ فسخ کر رہے ہیں. لیکن اور لوگوں کے اعتبار سے دیکھا جائے، اوروں پر تو ان کو ولایت نہیں حاصل، اوروں پر تو ان کی بات نافذ نہیں ہو سکتی، تو اوروں کے حق میں یہ ایک بیع جدید ہو رہی ہے، بیع فسخ نہیں ہو رہی. اگر عیب کی وجہ سے باہمی رضامندی سے کوئی چیز بائے کو واپس کی جائے تو ان کے اپنے لحاظ سے تو یہ فسخ بیع ہے، لیکن اور لوگوں کے اعتبار سے یہ بیع جدید ہے، اور جب بیع جدید ہے تو شفیع کو دوبارہ شفے کا حق مل جائے گا، وہ شفا کر سکتا ہے. یہ اسی طرح اقالہ ہے. اقالہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی چیز کسی سے خریدتے ہیں اور پھر بعد میں آپ اس چیز کو واپس کر دیتے ہیں اس کو. مثلاً نہ اس میں کوئی عیب ہے، نہ آپ نے خیار رویت کی وجہ سے واپس کی، آپ نے پہلے سے چیز دیکھی ہوئی تھی، نہ خیار شرط کی وجہ سے واپس کی، آپ نے کوئی اختیار بھی نہیں رکھا تھا اپنے لیے. تو نہ عیب کی وجہ سے واپس کر رہے ہیں، نہ خیار رویت کی وجہ سے، نہ خیار شرط کی وجہ سے. ویسے ہی مثلا آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، آپ بائے کے پاس چلے گئے کہ بھائی میں نے آپ سے 20 لاکھ میں یہ چیز لی تھی، لیکن آپ کی مہربانی ہوگی آپ یہ چیز واپس لے لیں، مجھے میرے پیسے دے دیں، مجھے کہیں اور ضرورت پڑ گئی ہے. وہ نیک آدمی تھا مثلا اور اس نے وہ چیز واپس لے لی اور آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دیے، اس کو کہتے ہیں اقالہ. کیا کہتے ہیں؟ اقالہ. اور اس کی احادیث میں بڑی فضیلت اور بڑا اجر و ثواب ذکر ہوا ہے. ہمارے ہاں تو آج کل دکاندار کوئی چیز جیسے ہی خریدیں ان کی نگاہیں بدل جاتی ہیں، ان کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے، وہ عیب کی وجہ سے بھی چیز واپس نہیں کرتے، چے جائے کہ وہ اقالہ کر لیں. حالانکہ اقالہ، ایک شخص نے آپ سے چیز لی ہے اور پھر اسی طرح واپس لوٹا آ رہا ہے، اس میں کوئی خرابی بھی نہیں کی اس نے، تو اقالہ کر لینا چاہیے آپ کو بھائی، سمجھ میں آیا؟ اس پر اللہ کی طرف سے بڑے اجر اور انعام کا وعدہ ہے، تو اقالہ کر لے بھائی حضرت، یقیناً اس کو کوئی ضرورت پیش آ گئی بےچارے، اور ہر شخص ہر مسلمان وہ دوسروں کے ہمیشہ کام آتا ہے، ان کے لیے مشکلات نہیں بناتا، تو بے شک اس وقت اس بائے سے وہ 20 لاکھ ہاتھ سے نکل جائیں گے، چیز واپس مل جائے گی، لیکن اس کو اللہ اس کا بہترین اجر بھی دیں گے اور آگے بھی بڑی آسانیاں پیدا فرما دیں گے. یاد رکھو جو شخص دوسروں کے لیے جتنی آسانیاں بناتا ہے اللہ بھی اس کے لیے اتنی ہی آسانیاں زندگی میں بناتے ہیں، اور جو شخص دوسروں کے لیے جتنی مشکلات کھڑی کرتا ہے اللہ اس سے کئی گنا زیادہ پھر اس کے لیے مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں. وہ سمجھتا ہے شاید میں نے دوسروں کو تنگ کر رہا ہوں اور بڑا مزہ اس کو آتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. آگے اس کے لیے اللہ ایسی ایسی مشکلات کھڑی کر دیں گے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میں کروں تو کیا کروں بھائی. سمجھ میں آیا؟ الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی ہی کا نام ہے، دوسروں کے لیے خیر ہی خیر کے مواقع بناؤ بھائی، کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنو، کسی کے لیے تکلیف کا باعث. تو اقالہ میں ذکر کر رہا تھا، اقالہ کا تو آج کل آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں نے بتایا عیب کی وجہ سے بھی دکاندار چیز نہیں لیتے، بلکہ آپ نے چیز لی اور دکان سے نکل آئے اور ٹھیک 5 منٹ بعد یا 2 منٹ بعد ہی پھر دکان کے اندر گئے، اب اس میں عیب کا آپ کو پتا لگ گیا، اسی وقت پتا لگ گیا، وہ اس کا لب و لہجہ ہی اور ہوگا بھائی، وہ آپ کی تحقیر کرے گا اور بے انتہا آپ کو تکلیف دے کر واپس لوٹا دے گا، کسی چیز پر وہ کسی صورت وہ چیز واپس نہیں کرے گا کہ اب میں ذمہ دار نہیں ہوں. تو یہ ہمارے اخلاق کی تباہی ہے بھائی، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے بھائی. تو کبھی کسی کو تکلیف نہ دو، مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو تکلیف دے. تو اب دیکھو بائے اور مشتری نے اقالہ کر لیا، وہ چیز بائے نے واپس لے لی، کوئی عیب نہیں کوئی وجہ نہیں، لیکن بس اس بیچارے کو ضرورت تھی، اس نے اقالہ کر لیا، ٹھیک ہے. تو یہ اقالہ ان دونوں کے حق، یہ تو آپس میں تو اس بیع کو فسخ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ مشتری لے آیا نا کہ اپنی چیز واپس لے لو اور میرے پیسے دے دو، تو آپس میں تو بیع کو فسخ کر رہے ہیں، لیکن کیا ان کا فیصلہ سب لوگوں پر نافذ ہے؟ نہیں. تو باقی لوگوں کے حق میں یہ ایک بیع جدید ہو رہی ہے، لہذا شفیع جو پہلے شفا چھوڑ چکا تھا اب اقالے کے بعد دوبارہ کیا کر سکتا ہے؟ شفا کر سکتا ہے. اور اگر وہ مبیحہ وہ زمین واپس کی گئی عیب کی وجہ سے قضاء قاضی سے، قاضی کے فیصلے سے، تو اب شفیع شفا نہیں کر سکتا. صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے اپنی زمین بیچی اور شفیع کو شفے کا حق ملا، لیکن یہ وہ اس نے شفا چھوڑ دیا کہ میں شفا نہیں کرتا. بعد میں مشتری کو اس زمین میں عیب کا پتا چلا، وہ اس شخص کے پاس گیا کہ اس زمین میں عیب آپ کی طرف سے آیا ہے، زمین واپس لے لو. بائے نے انکار کر دیا، میں واپس نہیں لوں گا. وہ قاضی کے پاس چلا گیا اور قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ ہاں واقعی گواہوں سے ثابت ہو گیا کہ عیب کس کی طرف سے آیا ہے؟ بائے کی طرف سے. چنانچہ قاضی نے فیصلہ کر دیا اور وہ زمین بائے کو واپس لوٹا دی گئی. اب یہ جو چیز لوٹائی گئی ہے قاضی کے فیصلے کی وجہ سے، عیب کی وجہ سے، قاضی کا فیصلہ تو سب پر نافذ ہوتا ہے. تو جب قاضی نے ان دونوں کے لیے بے فسخ کی تو سب کے لیے بے کیا ہو گئی؟ فسخ. سب پر فیصلہ کیا ہوا؟ نافذ ہو گیا. تو گویا سب کے حق میں بے فسخ ہوئی، وہی بے ختم ہو گئی. جب بے ہی ختم ہو گئی تو اب کوئی شفے کا حق ہے نہیں، اب شفے کا حق نہیں. لیکن اگر باہمی رضامندی سے وہ چیز عیب کی وجہ سے واپس کرتا ہے، تو آپ کو میں نے ابھی بتایا تھا شفیع جو پہلے شفا چھوڑ چکا ہے اس کو دوبارہ شفے کا حق مل جائے گا. دیکھیے بھائی کتاب پر، او رد بخیاری رؤیتین، یا اس گھر کو واپس لوٹا دیا گیا خیار رؤیت کی وجہ سے، او شرطین، یا خیار شرط کی وجہ سے. معلوم ہوا یہ خیار شرط مشتری نے رکھا ہے، بائے کا خیار شرط پیچھے گزر چکا ہے. واپس کر دیا گیا خیار رؤیت کی وجہ سے، او شرطین، یا خیار شرط کی وجہ سے، او عیب، یا خیار عیب کی وجہ سے، لیکن بقضائن، کس کی وجہ سے؟ قاضی کے فیصلے کی وجہ سے بعدما سلمت بعد اس کے کہ شفا چھوڑ دیا گیا تھا, بیع ہوئی تھی تب شفا چھوڑ دیا گیا تھا, اب پھر خیار رویت کی وجہ سے واپس ہوا یا خیار شرط کی وجہ سے واپس ہوا یا خیار عیب میں قضاء قاضی کی وجہ سے, تو ان سب صورتوں میں یہ فسخ بیع ہے, لہذا دوبارہ شفے کا حق نہیں ملے گا. او عیب بقضاء یا خیار عیب کی وجہ سے بقضاء قاضی کے فیصلے کی وجہ سے بعد ما سلمت بعد اس کے کہ شفے کو چھوڑ دیا گیا تھا, تو ان سب صورتوں میں یہ فسخ بیع ہے, لہذا دوبارہ شفے کا حق نہیں ملے گا. اے بیع وسلمت الشفعت یعنی بیچا گیا اور شفا چھوڑ دیا گیا, ثم رد البيع بخيار الرؤيه پھر بیع کو رد کر دیا گیا خیار رؤیت کی وجہ سے, وبقضاء القاضي اور قضاء قاضی کی وجہ سے, فلا شفعت تو پھر شفع نہیں ہے, لانه فسخ لا بيع اس لیے کیونکہ یہ فسخ ہے بیع نہیں یعنی بیع جدید نہیں ہے. بھئی یہ شرع میں آیا ثم رد البيع بخيار الرؤيتي او الشرطي او الشرطي, خيار شرط بھی تو متن میں آیا تھا, ہاں تو اس کو بھی شرع میں ہونا چاہیے, لیکن بہرحال تمام نسخوں میں یہاں شرط کا لفظ نہیں ملتا بھئی, لیکن آپ بہرحال یاد رکھیں متن میں گزر چکا ہے کہ وہ واپس لوٹانا چاہے خیار رویت کی وجہ سے ہو اور چاہے خیار شرط کی وجہ سے ہو مشتری کے یا قضاء قاضی کی وجہ سے ہو خیار عیب کے اندر, تو پھر شفا نہیں ہے. وتجب برد بلا قضاء وباقالت اور وتجب اور شفا ثابت ہو جائے گا برد بلا قضاء ایسے رد کی وجہ سے جو بغیر قاضی کے فیصلے کے ہو, قاضی کے فیصلے کے بغیر ہی اس نے عیب کی وجہ سے چیز واپس کی اور باہمی رضامندی سے اس نے وہ چیز واپس لے لی تو قاضی کے فیصلے کے بغیر رد ہوا, تو اس صورت میں شفا تجب شفا ثابت ہو جائے گا. تو کہتے ہیں وہ تجب بے رد دن بلا قضاء اور شفا ثابت ہوگا بے رد دن بلا قضاء بلا قضاء کے رد کی وجہ سے, وہ بھی اقالت اور اسی طرح اقالہ کی وجہ سے بھی شفا ثابت ہوگا. ایس بت شفا تو پھر رد بالعیب بلا قضاء القاضی یعنی ثابت ہو جائے گا شفا پھر رد اس صورت میں جبکہ رد ہو بالعیب عیب کی وجہ سے بلا قضاء القاضی بغیر قاضی کے فیصلے کے, لانه لما لم يجب الرد اس لیے کیونکہ جب رد واجب نہیں, فاخذه تو پھر لے لیا اس کو بائے نے بالرضائی کس کی ساتھ رضامندی کے ساتھ بائے نے اس کو لے لیا, سارا کا انہ اشتراہ تو یہ ایسے ہی ہو گیا گویا اس نے اس کو خرید لیا یعنی بیع جدید آ گئی. وکذا تجب الشفعۃ بالاقالت اور اسی طرح شفا جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے اقالہ کی وجہ سے بھی, لان الاقالت بیع فی حق الثالث اس لیے کیونکہ اقالہ جو ہے وہ بیع ہے تیسرے شخص کے حق میں, بائے اور مشتری تو آپس میں اقالہ کر رہے ہیں لیکن عام لوگوں کے اعتبار سے یہ کیا ہے بیع جدید, یہ معنی ہے لان الاقالت بیع فی حق الثالث اس لیے کیونکہ اقالہ جو ہے وہ بیع ہے تیسرے شخص کے حق میں, والشفیع ثالثهما اور شفیع بھی ان کے علاوہ ہے یعنی شفیع بھی ان کا تیسرا ہے, ان دونوں کے حق میں تو فسخ ہے ٹھیک ہے لیکن تیسرے کے حق میں ان کا یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا, ان کے لیے یہ کیا شمار ہوگا نئی بے, اور شفی بھی تو ان کے علاوہ ہے تیسرا شخص ہے تو اس کے لیے بھی یہ کیا شمار ہوگا بے شمار ہوگا. یہ مانا لئن الاقالت بیع فی حق الثالث والشفیع ثالثهما اس لیے کیونکہ اقالہ جو ہے وہ تیسرے شخص کے حق میں بیع ہے اور شفیع جو ہے وہ ان کا تیسرا ہے یعنی ان دونوں کے علاوہ ہے تو اس کے لیے بھی یہ بیع جدید ہے تو وہ دوبارہ شفا کر سکتا ہے. چلیے بس بہذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.